معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، میرا
بدائے غوث اعظم،
میرا
بدائے غوث اعظم،
میرا
بدائے غوث اعظم۔
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد زبر رانا راشد۔
سید سیمت تاری
ورزان۔
سید عمران شاہ۔
محمد فرحان اتاری۔
میرا نام محمد عفان اتاری ہے۔
عمران نام ہے۔
کہاں سے تشریف لائے؟
سلام سامی۔
اے بی سی نیا لینڈ لینجریا۔
لیاقت آباد۔
حیدرآباد سے۔
سکھر سے آیا ہوں۔
میں رنچلین سے۔
محمود آباد کراچی۔
ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کے دیدار ہوتے ہیں، یہاں پہ تربیت حاصل ہوتی ہے، یہاں پر آؤ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان سب باروں میں پتا چل رہا ہوتا ہے، امیر علیہ سنت بہت آسان طریقے سے کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔
ماشاء اللہ اتنی معلومات ہوتی ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، باہر گھومتے پھرتے رہتے تھے، یہاں آ کے سب کچھ پتا چلا۔
الحمد للہ مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہیں، ہمارے گھر والے بھی دیکھتے ہیں، تو یہاں پر یہ کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں ہمیں فرض علوم سیکھنا چاہیے، نماز روزہ وغیرہ سب کے ہمیں مسائل پتہ لگتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگتے، لیکن ہم جب مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا علم ہوتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے۔
یہ ماشاء اللہ ہر جمعرات کو فضان مدینہ میں آتے ہیں، ماشاء اللہ دل بہت اچھا مطلب خوش ہو جاتا، مطلب ایک قسم کی اگر دیکھا جائے تو بندے کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پورا ہفتہ ایسا نکلتا ہے کہ ماشاء اللہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔
ماشاء اللہ بہت بہترین کام کر رہی ہے، رات دن محنت کر دی ہے دعوت اسلامی، اور بڑے پیار محبت سے طریقے سے بندے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بندے کی سمجھ میں آتی ہے، بہت کچھ سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے۔
یہاں کا ماحول اتنا اچھا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آج جمعرات کو آئے، رات بھر یہیں رکھے، یہیں بیٹھے رہے، ماشاء اللہ یہ مزہ آتا ہے ہمیں، کافی بہت سکون ملتا ہے یہاں، یہاں بیٹھ کے ماں باپ کی دعا بھی کرتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے ماشاء اللہ، یہاں سے بہت فیض ملتا ہے الحمد للہ۔
مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے۔ پہلے مدنی چینل پہ دیکھتے تھے، مگر آج جو ہے لائیو دیکھنے کو ملا، مرشد کی برگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آسان الفاظ کے اندر سمجھایا جاتا ہے۔
ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں تو ہر روز ہی سیکھنے کو ملتا ہے، جب بھی آؤ یہاں پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔
آپا جان دیسالے کی جو ترکیبیں دیتے ہیں اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
ماشاءاللہ آسان طریقے سے مسکراتے ہوئے بابا ہر مسئلے کا حل دیتے ہیں، جو بندہ پڑھ کر نہیں سیکھ سکتا وہ بابا کے آسان الفاظوں سے سیکھ لیتا ہے۔ باپا ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے ہر بات کا جواب دیتے ہیں، ان کا مسکراوی ماشاءاللہ مرحبا۔
مدنی مذاکرے بہت مزہ آتا ہے، بس میں تو بس مرشد کو دیکھتا ہوں، ایسی ہستی اس دنیا میں ہے ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں امیر علیہ سنت جیسا۔ امیر علیہ سنت کا بس اس ہم پہ بٹھائے اور بس پوری دنیا پہ بہت اچھا آنے پڑا، ہم پہ بٹھائے پوری دنیا پہ ایسا نہیں کو سمجھے وہ بات، امیر علیہ سنت بہت خیر خواہ ہے انسانوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، لیکن ہر صورت میں دل میں نیت ہونا شرط ہے. دل میں نیت ہے زبان نے نہیں کہا تو نو پرابلم، اور اگر دل میں نیت نہیں اور زبان سے کہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نیت نہیں کہلائے گی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اب افطار نہیں کر سکتے، مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، افطار کا ٹیم بھی ہو گیا سامنے، تو اب اعتکاف کی نیت کر لیں، کھا پی لیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے سے کھانا پینا تو جائز ہو جائے گا لیکن اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1444 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کے دوسری رات، انشاءاللہ 11ویں رات تک مدنی مذاکرہ مسلسل ہوتا رہے گا انشاءاللہ القریب. تو آج دوسری رات کی نسبت سے رسالہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ زیاد الرسول السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں حیدرآباد، میرپور خاص وغیرہ سے وہ 3 دن کے لیے کفیل عاشقان رسول تشریف لائے، مرحبا، بھلے کرے آیا، ویلکم. تو چونکہ یہ 3 دن مسجد میں رہنے کے لیے آئے، اب مسجد میں ہی رہنا، ادھر ادھر گھومنے نہیں جانا، مسجد میں اور بھی جدول جو ہوتا ہے اس کے مطابق. رات ماشاءاللہ آپ کی اس طرح مدنی مذاکرہ، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ، اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیں، یہاں پڑھیں تو سحری کا بھی انتظام ہوگا، لیکن ٹوکن پہلے سے لینا ہوگا سحری کا. اس طرح روزہ رکھیں، آرام کریں، پھر کچھ یہاں حلقے ہوں گے تو اس میں بھی شرکت ہو، انشاءاللہ وقت گزرے گا. گھومنے گھامنے جائیں گے تو آپ شاید کہہ کر آئیں گے ہم 3 دن کے لیے فیضان مدینہ میں جا رہے ہیں، تو اس کو اپنے کہے کو نبھائیے گا، ادھر ادھر مت جائیے گا. چونکہ آپ کو مسجد میں رہنا ہے یا رہنا چاہیے، مسجد کے کچھ آداب عرض کرنے لگا ہوں. نماز، اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماع، محفل نعت وغیرہ، عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی ہی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. زیادہ مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. یہ مسجد کے فضائل، فیضان نماز میں جو باب ہے مسجد کے فضائل، اس میں سے آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. آج کل تو ویسے مسجد میں ہاں ہاں کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف خود سنی آواز, دوسرے نے آواز سنی تو کہہ کہا ہے. ہنسنا مسجد میں قبر میں اندھیرا لاتا ہے, پتہ نہیں کہہ کہا کیا قیامت آئے گا. تو مسجد میں ہنسنا نہیں ہے, مسکرانے محرج نہیں ہے. مسکراتے تو آواز پیدا نہیں ہوتی, اس میں کوئی حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد فرما دے. اعلی حضرت نے غمز العیون کے حوالے سے نقل کیا ہے, یعنی بیان کیا ہے. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ جو مسجد میں جیسے آ گئے 3 دن کے لیے, یا اعتکاف جو مسجد میں کرتے ہیں, یا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور مسجد میں قیام کرتے ہیں, ان کے لیے شاید اس میں دشواریاں ہوتی ہوں گی منہ صاف کرنے میں, لیکن منہ تو صاف کرنا پڑے گا. مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو, منہ سے بدبو نہ آئے اس کا خیال رکھنا ہے. کہ لوگوں میں جائیں گے آپ, منہ سے بدبو آئے گی تو آپ کی شخصیت بھی ڈیمیج ہوگی, لوگوں پر اس کا یا آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑے گا, بولے گا کوئی نہیں آپ کو, لیکن اثر اچھا نہیں پڑے گا, بلکہ ان کو ایزا ہوگی. اور لوگوں کو ایزا دینا یہ بھی کوئی ذرا نیک کام نہیں ہے, اس لیے وہ مسجد یا مسجد ہو یا غیر مسجد, منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے, یا کپڑوں سے بھی بدبو نہ آئے, کسی کو تکلیف نہ ہو, تو خیال رکھنا ہے. اور مسجد میں اگر بدبو آ رہی ہے منہ سے یا زخم سے, یا ایسی کوئی دوا لگائی ہے جس سے بدبو آ رہی ہے, تو جیسے آپ بےچاروں کو بعدوں کو کینسر ہو جاتا ہے, وہ بھی منہ کا, مسجد میں آ جاتے ہیں, ارے منہ صاف کہاں کریں گے, کیسے کریں گے, منہ سے بدبو تو آنی ہے, لوگوں کو دیکھ کر بھی تھوڑا وہ اس سے آزمائش ہوتی ہے. تو اس سے جب اتنی بڑی آزمائش ہے تو یہ صبر کریں, ایک صبر یہ بھی کر لیں کہ مسجد میں ان کو اس حالت میں آنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, جبکہ بدبو آ رہی ہے منہ میں, یا زخم ہے کوئی سا اس سے بدبو آ رہی ہے, یا ایسی دوا لگائی ہے اس سے بدبو آ رہی ہے, یا پسینے میں بازوں کی ایسی بدبو ہوتی ہے کہ مطلب پریشانی ہو جاتی ہے, تو اس طرح مسجد میں آنا شرعاً جائز نہیں ہے. اب مجبوری ہے, ٹھیک ہے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, صبر کریں, مسجد کا داخلہ اجازت نہیں ہے. ہاں بدبو دور کر کے کوئی بھی آ سکتا ہے مسجد میں, چاہے کینسر کا اس کو آرزا ہے مرض ہے بےچارے کو, یا کوئی اور تکلیف ہے, کوئی زخم ہے, یا مرم لگایا بدبودار لیکن اچھی طرح صاف کر لیا اب بدبو نہیں ہے, یا اتنی خوشبو اس پہ مل لی کہ بدبو اس پہ دب گئی, کوئی بھی صورت ہو جس سے بدبو ختم ہو جائے, تو مسجد میں آنے میں نو پرابلم آ سکتے ہیں, بنا گناہگار ہوں گے. لوگ منع کریں یا نہ کریں اللہ دیکھتا ہے, اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے. مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے, یہ نمبر 4. نمبر 5, مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے اور یا شور مچائیں گے, شور بھی مچاتے ہیں بچے, ٹھیک ٹھاک شور مچا رہے ہوتے ہیں, تو ایسے بچوں کو جو پہلے سمجھدار ہے پیشاب نہیں کرے گا مسجد میں, خود چلا جائے گا, لیکن مسجد میں کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, اڑاؤڑی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ لانے والا اس میں گناہگار ہے. خاص کر جمعے میں یہ لے آتے ہیں, عید میں لاتے ہیں بچوں کو زیادہ تر, اس طرح وہ ہڑاوڑی کرتے ہیں, تراویح میں آدمی تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے, اس طرح یہ بچے کشتیاں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، تو مسجد ہے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے، بچوں کے کھیلنے کا میدان نہیں ہے، مسجد ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ تو ایسے بچوں کو لانا جبکہ پتا ہے کہ یہ کرتا ہے اس طرح تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں ایک ہے تو شرافت سے بیٹھا رہتا ہے، تو ایک کو لا سکتے ہیں اس کو، جب ایک سے دو ہو گئے آپ کو اور اب یہ کرنے لگا اللہ گلا، تو اب اس کو لے جانا پڑے گا یا مسجد سے گھر بھیج دیں، جو بھی کریں اس کو مسجد سے باہر نکالنا ہوگا۔ مسجد میں نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن کو جن چڑے ہوتے ہیں، جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے۔ اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے، نمازی کو پریشانی کا باعث بنتے۔ نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 419، حدیث نمبر 757۔ نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں۔ یہ اس پر عمل نہیں ہو رہا، مطلب کوئی بازاروں میں کرتا ہو تو کرتا ہو، یہ مدنی قافلوں میں جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، جو یہاں تشریف لائے ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھو منہ سے رال نکلتی، کبھی اب تقریباً نوجوان ہوتے سوتے ہوئے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر غسل خانے کا رخ کرنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر مسجد کا خراب ہو گیا فرش، دری، چٹائی، کیا کرو گے؟ اب وہ کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن خدا کے یہاں پکڑ ہے، اللہ کو سب معلوم۔ اس لیے مہربانی کر کے اپنی چادر بھی ایسی موٹی ہو کہ کوئی ایسی بے خوابی، بدخوابی وغیرہ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو جو کچھ خارج ہوا بدن سے تو وہ اس سے چھن کر مسجد کے فرش، چٹائی، دری، کارپیٹ وغیرہ تک نہ پہنچے، یہ خیال رکھنا۔ مسجد نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے، داغا نوچا پھینک دیا، بال کپڑے میں نظر آیا پھینک دیا مسجد میں، نہیں شاید گھر میں بھی اس طرح نہیں پھینکتے ہوں گے، اللہ کا گھر ہے، جو بھی بال، کچرا، داغا نظر آیا، تنکا نظر آیا، جیب میں ڈال لیا کریں اگر شاپر نہیں ہے تو، اور جیب بھی تو نہیں ہے پرابلم ہو گیا تو آگے جیب بھی نہیں رکھتے، لیکن سائڈوں میں کوئی جیب تو ہوتی ہوگی، اس جیب میں بھرا، یا جس طرح بھی ہے مسجد کے فرش پر نہیں ڈالنا، نو الاؤڈ۔ نمبر 10، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے، وضو کے جو پارٹس ہم دھوتے ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ، تو ان سے وضو کے پانی کے قطرے، ڈراپس، فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز ہونا ہے۔ جب وضو کرتے ہیں تو باغم باغ جماعت جاری کرتے ہیں، پانی ٹپکاتے ہوئے، اڑاتے ہوئے، نہیں نہیں، اب رومال، چادر، کوئی سی چیز رکھا کرے جس سے مطلب پوچھ لے، خشک کر لے، یعنی اتنا کر لے خشک کہ وہ اب قطرے گریں گے نہیں، یہ کر لے۔ داڑھی والوں کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، داڑھی سے پانی گرتا رہتا ہے، یوں کر کے آپ چادر وغیرہ یوں چلتے چلتے یوں کرتے رہے، جو بھی پانی اس میں جذب ہو جائے آپ کے رومال میں، احتیاط کرنی, ورنہ وہ سجدے میں پانی گرے گا فرش پر. دری پر گرنا تو کم مسئلہ ہے, فرش جو ہے نا سیمنٹڈ زمین یا یہ ٹائل بچھے ہوئے فرش, اس پر گرنا مسجد کے یہ مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. بازو کا دری نہیں بچھی ہوئی ہوتی, یا کچھ کچھ حصے ایسے آتے ہیں کہ اس پہ کچھ نہیں بچھا ہوا ہوتا فرش کے, اس پہ بھی قطرے گرتے ہوں گے, تو احتیاط کرنی ہے. 11. مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے ہر جگہ. مثلاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں بھی جائیں تب بھی, بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. یہ بھی ایک عادت ہاتھوں میں مطلب کیا کہتے ہیں کھجلی ہوتی ہے, کیا ہی نوچتے رہتے ہیں. اب مسجد کی دری ہے, اس کا دھاگا نوچیں گے, چٹائی کا تنکا نوچیں گے, تو یہ جس کا یہ دھاگا نوچ دیا گیا اس پر شارٹ پڑ جاتا ہے, نشان پڑتا ہے. اور یہ جو بی کوالٹی کا مال آپ سنتے ہوں گے, بی کوالٹی, یہ بی کوالٹی ہو جاتا ہے. تو بی کوالٹی میں جیسے تولیے ملتے ہیں یا کپڑے کے پیس ملتے ہیں, کئی چیزیں بی کوالٹی کی ملتی ہیں, تو یہ آپ کو پورا فریش لگے گا. مثلاً آپ نے کوئی تولیہ لیا بی کوالٹی کا, یہ آپ کو پورا فریش لگے گا, یار یہ بی کوالٹی میں کیسا آ گیا. پھر کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کچھ نچا ہوا ہے, اس میں نکلا ہوا ہے, تھوڑا سا شارٹ نشان نظر آئے گا, اچھا اچھا اس لیے بی کوالٹی. تو یوں آپ اللہ کے گھر کی مسجد کی دری کارپیٹ اس کو بی کوالٹی کر دیتے ہیں, آپ کو خوف نہیں آتا اللہ کے گھر کی چیز. جو جس کارپیٹ کی قیمت چلو 1000 روپے تھی, تو آپ نے اس کے 450 کی بنا دی, اس کو نوچ ناچ کے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. 1000 کا بھی کارپیٹ, جیسا کارپیٹ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا سائز ہے مسجد کی, تو کہیں بھی ہو اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا ہوتا یہ چیز. کوئی چیز میں سے کچھ نہیں نوچنا ہے, یا مطلب کھڑے تو دیوار پر تو دیوار کے چھونا اکھڑیں گے, لکڑی کا رنگ اکھڑیں گے, کوئی چیز اسے کھرچتے رہیں گے دیواروں کو دروازوں کو, کیا کرتے ہیں وہ پتا ہے. ہر حرکت اور ہر سکنت کا قیامت کے دن حساب ہے, کہ حرکت کی تو کیوں کی, مومنٹ کی تو کیوں کی, اور رکے تو کیوں رکے, سب کا حساب ہے. اللہ کریم بے حساب بخشے. تو یوں مطلب اپنے آپ کو حساب قیامت میں پیش نہ کریں, اور جو گناہ بھری حرکتیں ہیں ان پر تو حساب کیسا, ان پر عذاب ہوگا. یہ جو مطلب دریاں اور نوچنا اور یہ سب گناہ کے کام ہیں, ضائع ہو رہی نہیں, چیز خراب ہو رہی ہے نہ, بی کوالٹی ہو جاتی ہے. اچھی خاصی فریش چیزیں اس کو آپ نوچو. آپ کپڑے سلوائیں کسی اپنی شادی میں, کیا اس کا یہ پھول نوچ لیں گے, اس کا جو ایمبرائڈری کروائی ہے اس کا دھاگا کھینچ لیں گے کیا؟ ارے کوئی دھاگا تھوڑا بہت اٹھا ہوا ہوگا تو واپس دوڑتے ہوئے جائیں گے, یہ کیا کر دیا ہے. اللہ کے گھر کی دری جس میں لوگ سجدہ کرتے عبادت کرتے, آپ کو اس کا خیال نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. نمبر 12, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر 13, مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے, اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب اس طرح کے لوگ تو یہ کہاں سنتے ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں, آپ کہیں دیکھ لو تو بولنا نہیں کچھ میرے کو, وہ نہیں سنتے ہوتے. بعض یہ اسی طرح کریں گے, وائپر اٹھا کے ٹھاک کر کے پھینکیں گے, پائپ ٹھک کر کے گرا دیں گے, تو بالٹی ٹھک کر کے رکھیں گے, یہ سب فیضان مدینہ بھی ہوتا ہوگا. سمجھے کیا کریں, ہم سمجھا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ اللہ کا گھر ہے, عقل بھی چاہتی ہے کہ اس کا احترام ہو کہ عبادت کی جگہ ہے, لیکن ہمارے پاس اتنی عقل ہو تو نا. اللہ کرے کہ عقل سلیم مل جائے. عقل سلیم نے سلامت عقل, ہماری عقلیں ڈیمیج ہیں. دنیا بہت سمجھ میں آتی ہے, لیکن افسوس میں جو سمجھانا چاہتا ہوں شاید جو عقل والے وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے. اللہ ہم کو وہ عقل دے کہ دین کی ہر بات ہماری سمجھ میں آ جائے, شریعت کا ہر مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جائے, مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ ہمیں وہ عقل سلیم عطا فرمائے. نمبر 14 تلاوت و نعت اور بیاضت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے پڑھنا, تلاوت و نعت کرنا, جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایزا ہو, سو رہا ہے اس کو تکلیف ہو, مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط یہ ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ.
مساجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کے تعلق سے ابھی مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے اور چھوٹے بچوں کو لانے کا منع فرمایا ہے, تو جب ایسے والدین کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے چھوٹے بچے نہ لایا کریں, تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہم ان کو لاتے ہیں, اگر ابھی بچوں کو نہیں لائیں گے تو جب یہ بڑے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے, تو ابھی ان کو ہم تربیت کے لیے لا رہے ہیں, تو کیا تربیت کے لیے لانے کی اجازت ہوگی؟
تو حدیث پاک میں ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی منع کیا ہے کہ مسجد کو بچوں, پاگلوں اور اونچی آواز میں شور مچانے سے بچاؤ. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, تو ہم نے جو کچھ یہ مسائل بیان کرے تو اپنے ذاتی مسائل تھوڑی ہیں, گھر کی باتیں تھوڑی ہیں. تربیت کیا مسجد میں ہوگی؟ پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود ہے, جس میں بٹھا کر ٹی وی پر ڈانس دکھایا جاتا ہے بچے کو, برے برے ڈرامے, طرح طرح کے واہیات خرافات فلمیں دکھائی جاتی ہیں, تب تربیت یاد نہیں آتی. مسجد میں جا کر بچہ اللہ گلا کرے, کبڈیاں کھیلے, ایک دوسرے کو مارے بچے, یہ مسجد میں آ کر یہ سب تربیتیں لے. تو بچہ اتنا سمجھدار ہے جو مطلب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے گندگی کا, کوئی سمجھدار ہے بول دے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور شور بھی نہیں مچاتا اور شریف ہے, چاہے 100 بچے دوسرے ہوں یہ الگ تھلگ رہتا ہے, شور نہیں مچاتا. ایسا شریف بچہ تو لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اگر اکیلا ہے شرافت سے بیٹھتا ہے کوئی عرض نہیں ہے, ایک سے دو ہو گئے اب یہ اڑاوڑی کرنے لگے تو اب دونوں کو نکال بار کیا ہو کرنا ہوگا. مسجد میں لا رہے ہو ان کو لے جایا جائے, یہ تو فارمولے تو موجود ہیں, ہر حال میں بچے کو مسجد میں لانا. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ شادیوں میں ہی لے جاتے ہوں, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ دیکھ میں کود جاتا ہو, ایسا شرارتی ہو, اٹھا اٹھا کے ڈشیں ایک دوسرے پر مارتا ہو, کہ آپ شادی میں لے جاؤ گے؟ تربیت کرو لے جا کے شادی میں, جس کا حال ہے, جس نے شادی کی ہے, بارات ہے, اس سے عزت بچا لینا. یہ اللہ کا کہہ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر غیبت جو ہے جلدی جلدی سے بڑھ رہی ہے, اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کبھی کبھار ہم سے لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کی, تو اگر ہمیں کیا کرنا چاہیے سچویشن میں, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں, اور اگر ہم اس کو روکنا چاہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس کا جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. غیبت واقعی مقابلہ سخت ہے, مشکل یہ کہ علم نہیں ہے, غیبت کے معنی ہی نہیں پتہ. اگر کوئی غیبت کر رہا اور آپ اس کو بولیں کہ غیبت نہ کریں تو وہ کہے تو حقیقت ہے, ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت ہی کو غیبت کہتے ہیں. غیبت کی ڈیفینیشن تعریف یہ کہ کسی میں موجود عیب, برائی, خامی کو اس کے پیچھے سے بطور برائی بیان کرنا, یہ خیبت ہے. اچھا اب اس کی ذات میں وہ عیب ہو، اس کے لباس میں ہو، یا اس کی سواری میں ہو، اس کے گھر میں ہو، اس کے دیوار میں ہو، اس کے واش روم میں ہو، اس کو بطور برائی، جبکہ وہ برائی ہے اس میں خامی ہے، پیچھے سے بیان کرنا، یہ ہے غیبت. مثلا واش روم کو گندا چھوڑ دینا، صفائی نہ رکھنا، یہ ہے عیب، برائی ہے، خامی ہے اس میں. اب آپ کسی کے گھر گئے اور وہ صفائی نہیں ہے، تو آپ نے پیچھے سے کسی کو کہا گیا واش روم میں گیا تھا، میرا تو بڑھ خراب ہو گیا، صفائی نہیں کرتے یار، یہ غیبت ہے. جی ہاں، اس کو جب پتا چلے گا نا کہ آپ نے جو دھواں اڑا تھی، خوشبوئیں لٹا تھی، بریانی کھائی تھی، اس کا کوئی ذکر خیر نہیں کیا، ڈبل پیٹ کر کے پیٹ پہ ہاتھ پھرا کر ڈکارے لیتے ہوئے چلے گئے، اور بعد میں جو بوجھ گرانے پہنچے تھے وہ اس کی برائی کر دی، برا لگے گا نا اس کو. تو اگر اس کی اصلاح مقصود ہے اور آپ سمجھ دیں گے، آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے، تو اب تنہائی میں الگ سے اس کو سمجھا دیں آسان طریقے، اس کو پیغام دے دیں، کوئی ایسی صورت کرے کہ وہ آئندہ وہ خیال رکھے. لیکن عام طور پہ اس طرح کی چیزوں میں انسان کو ہمت نہیں ہوتی، جھجک ہوتی ہے بتانے میں کہ آپ کے واش روم میں گندگی تھی، یا آپ کے گھر میں کچرا پڑا تھا، مہمان آیا، پھر اتنا بھی خیال نہیں کہ جب مہمان آتے ہیں تو گھر کی صفائی کی جاتی ہے. سارے آدمی کہہ نہیں سکتا، نہیں کہہ سکتے، قفل مدینہ لگائے چپ رہے. اب اگر گھر میں کوئی ادھر ادھر کچرا پڑا ہے تو کوئی حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمزوری ہے، صفائی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہے تو گناہ نہیں ہے. کسی کپڑے کو آپ نے کہا یار میلے کپڑے تھے اس کے، پتا نہیں ہے، تو غیبت ہوئی، میلے ہیں غیبت ہوئی. اچھا اب میلے کپڑے پہننا گناہ نہیں ہے، شرم گناہ نہیں ہے، مگر صفائی ہونی چاہیے، نظافت خود سنت، صفائی سنت ہے، لیکن نہیں کی گناہ نہیں ہے، عیب ضرور ہے. اب پیچھے سے آپ نے غیبت کی، اس کے بارے میں منفی بات کی، مائنس بات کی، یہ گناہ ہے. جیسے واش روم کی مثال دی تھی، یہ پیچھے سے جو کہا یہ گناہ ہے. اس کی یار گاڑی ہے یا کھٹاڑا ہے یار، کان پھاڑا بات سے، اس کا سائلنسر نکلا ہوا ہے، بناتا نہیں ہے، یا کھچڑ پھچڑ ہے اس کی گاڑی وغیرہ، تو یہ عیب ہے گاڑیوں کے، پیچھے سے بیان کریں گے، یہ غیبت. اب یہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، تو سامنے کہنے سے دل آزاری ہوگی، جبکہ سمجھانا نہیں، خالی اس کو بولنا ہے کہ یار اب نہیں بھی تمیز نہیں ہے آپ کو، گاڑی آپ کی کھڑکھڑ کر رہی ہے، کچڑ پچڑ کر رہی ہے، سامنے کوئی نہیں بولتا عام طور پہ، اگر سامنے اس کی برائی بیان کرے غیبت ہوگی. ہاں سمجھانا مقصود ہے تو سمجھائیں، اچھی بات ہے، اچھے طریقے سے سمجھائیں. یا کسی کو اس لیے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی، یا کہہ دیا کہ یار یہ سمجھا دے گا، اس مقصد کے لیے اس کو کہا تاکہ یہ سمجھا دے، تب بھی یہ گناہوں بھری غیبت نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ غیبت جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں بہت ہے، بات بات میں غیبت کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتا ہے کوئی تو اس کے پیچھے آواز سی نہیں، اس کی خاص نہیں آواز، جبکہ وہ اچھی نہ ہو، اس کی آواز خاص نہ ہو، تب بھی پیچھے سے کہیں گے تو یہ غیبت ہے، کہ یہ بیچارے میں یہ کمزوری ہے، عیب ہے، خامی ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کو پتا چلے گا نا کہ آپ نے اس کی آواز پر تنقید کی، اس کا دل ایسا دکھے گا کہ آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہوگا آپ سے. اس لیے کوئی قاری صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا آپ نے، کوئی مبلغ ہے اس کے بارے میں کہا، تو یہ اس کی کمزوریاں پیچھے سے یہ غیبتیں ہیں، سمجھا کریں اس کو. اسی طرح تاجروں میں غیبتیں ہوتی ہیں، ملازمین میں غیبت ہوتے ہیں، حرام ہو گیا ہے، برابر کام نہیں کرتا، پیچھے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ غیبتیں اتنی کی جاتی ہیں، یعنی لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں. ایک بار میں کسی کے یہاں تھا، برسوں پرانی بات ہے. تو اس نے میں نے وہ اتفاق غیبت کے تعلق سے کوئی گفتگو ہوئی, پھر میں نے ان کو مشورہ دیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں مدنی چینل لگا لیں. تو اب وہ بیچارے بولے یار میرا مکان والی یوں ہے. تو میں نے کہا یار ابھی تو غیبت کے تعلق سے اتنی بات نہیں اور آپ یار غیبت کر دی اس کی. خاموش ہو گئے, سمجھ گئے, بالکل چپ ہو گئے بیچارے کے کیا واقعی ہو تو گئی. اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ مکان مالک برا ہے, رگب شریر ہے, لچا ہے, اس طرح کے الفاظ کہے اس نے. تو اگر واقعی وہ لچا ہے شریر ہے تب تو پیچھے سے بیان کیا تو غیبت ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ ہو گئی تہمت, جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. ہمارے یہ بھی ہو رہا ہوتا. اب میرا مکان ہے, میں آپ کو مطلب اپنی دیوار پر ٹھوک ٹھاک کر کے اسکرین لگانے سے روکتا ہوں, اجازت نہیں دے رہا. تو یہ کیا لچاپن ہے؟ میری دیوار ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈیمیج ہو نہ ٹوٹے. اس میں تو کوئی لچاپن نہیں ہے, نہ کوئی ظلم ہے, نہ کوئی گناہ ہے, نہ کوئی برائی اس کی ہے کہ جس کو مطلب پیچھے سے آپ اس کو یہ لقب دے دیں یہ برا آدمی ہے. جو بھی ہے لگانا پڑتا ہے, وائرنگ کرنی پڑتی ہے, ٹھک ٹھک کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات ہول کرنے پڑتے ہیں سوراخ دیوار میں کہ تارے گزارنی ہوتی ہیں, نہیں دیتا اجازت. تو نو پرابلم, مالک ہے وہ مکان کا. آپ جب کہ کرایہ دار ہیں آپ اوف نہیں کر سکتے, جھگڑے نہیں کر سکتے. ہاں کوئی عرفن کو ایسا کام ہو جس سے وہ روکے تو وہ اس کو نہ روکے اس کو, وہ جیسے ضرورتاً کیلے کڑیاں کنڈیاں لگانے کی صورتیں ہوتی ہے اجازت کی, لیکن یہ کہ وہ دیوار کی توڑ پھوڑ نہیں کرنے دیتا تو پھر اس کی مطلب یہ کہ یہ غیبت کی اجازت کیسے مل جائے گی اس کی برائی کرنے کی, نہ وہ گناہ گار. کیونکہ اس طرح کے بھی ٹی وی آتے ہیں کہ جن میں گھر کی توڑ پھوڑ دیوار کی توڑ پھوڑ نہ کرنی پڑے, ہے نا. اب تو یہ ٹی وی ہر ہاتھ میں آ گیا ہے, اس میں بھی ٹی وی ہوتا ہے, ٹی وی دیکھ جانا اس میں دیکھ لے اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے. تو خیر یہ میں نے ویسے حکایت بیان کی اسٹوری جو میرے سامنے پیش آئی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوشش کریں اور بچیں, اور یہ ہے بہت عذاب اس میں غیبت میں, گناہ بھی یہ سخت ہے. چنانچہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عالی شان بلکہ عبرت نشان ہے, میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. حوالہ سنن ابو داود جلد 4 پیج نمبر 353, حدیث نمبر 4878, غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 35. تو یوں مطلب ہے کہ غیبت جو ہے یہ اس میں بڑی مطلب عذاب کی وحی نہیں بھی ہے اور آدمی یعنی اس سے گناہ گار ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی اس سے ممانعت کی گئی ہے, جیسا کہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد رب العباد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے, یا بدگمانی سے منع کیا گیا ہے. اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، لوگوں کے چھپے ہوئے گناہوں کی ٹٹول میں مت پڑو، اس کی ٹو میں مت پڑو، یعنی اس کو ڈھونڈو مت، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم نے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب بھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے. بہتان میننگ تہمت، الزام. حوالہ مسلم. صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کی غیبت کیوں کرتے ہو، وہ نہایت دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں، مجھے اس کا ڈرا پڑا ہے، میں اس سے ڈرتا تھوڑی ہوں، چلو میں اس کے منہ پر یہ باتیں کہہ دوں گا. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت تو حرام ہے، اور منہ پر کہو گے تو یہ دوسرا حرام ہوگا. اگر تم اس کے سامنے کہنے کی جرت رکھتے ہو تو اس کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں غیبت سے بچا، اس کے لیے اس کی باریکیاں جاننے کے لیے غیبت کی تباہ کاریاں مکتبۃ المدینہ کی کتاب، اس کا مطالعہ بہت مفید رہے گا انشاءاللہ. اس میں ڈھیروں ڈھیر یعنی 1800 سے زائد مثالیں بیان کی گئی غیبت کی بھی، اور بھی بعض گناہوں کی اس میں وہ مثالیں دی گئی. اس کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اور غیبت کی مولکات میں سے اور ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے. ضروری معلومات، یہ ضروری معلومات حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ کتاب جو انشاءاللہ اس میں آپ کی ممد و معاون کرے گی، ہوگی، تعاون کرے گی آپ کا انشاءاللہ. تو ضرور پڑھیے، نہ پڑھا تو پڑھ دیو کبھی تو دوبارہ اسٹارٹ کر دیں، بہت ضروری معلومات اس میں ہے، تازہ ہو جائے گا اور گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ جو کتاب غیبت کی تباہ کاریاں بیان ہوئی، یہ 550 روپیز میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور 504 پیجز ہیں اس کے، 1800 سے زیادہ اس میں مثالیں ہیں. اور کیا ہی اچھا ہو ہمارے حیدرآباد اور میرپور خاص سے، خاص کر جو اسلام بھائی آئے ہیں کراچی کے بھی مختلف علاقوں سے آج اجتماع میں شامل ہیں، اور ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا بھی کل اجتماع شروع ہو رہا ہے 2 دن کا، تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ اسلام بھائی ان کے بھی آ چکے ہیں. تو ویسے بھی کسی اور شہر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ لیا جاتا ہے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، تو کیا ہی اچھا ہو یہ کتاب لے لی جائے اور یہ گفٹ دیا جائے انشاءاللہ. اس سے گھر میں بھی اگر درس دیں گے تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. اب اس کا مفہوم تو یہ بنے گا کہ سارے اولیاء میرے ماتحت ہیں. فتح و رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مضمون ہے پورا جواب ہے کسی سوال کا، تو اور ہمارے حضور یا یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ، امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ بغداد شریف میں آپ منبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اس پاک سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے، اس پاک کے بڑے بزرگ ولی اللہ کے، یہ غالباً یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنے گردن پہ لیا تھا، پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ اچھا، غوث پاک کا بیان بھی ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا، اور اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے، ذرا ولیات بھی سنتی تھی۔ اس طرح مطلب یہ کہ آپ کے مطلب بیان کا یہ 70,000 کا لکھا ہے، اتنے اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا، یہ بھی میرے مرشد کی کرامت تھی۔ جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ، دیکھے تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم۔ میرے مرشد کی بڑی شان ہے، یوں مطلب ہے کہ غوث پاک نے اعلان کیا تو اولیاء کرام نے بڑھ بڑھ کر آپ کا مبارک قدم اپنی گردن پر لیا، اور ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز شیخ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، تو یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا، انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ تو یہ کہ اولیاء اگر پھلدار شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جس میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے، تو ایسا بھی ہوا ہے ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت نے سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے ان کے اور بھی انہیں پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے اور اعلان کریں گے بغداد میں، اولیاء کرام کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، سلطان الاولیاء، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، سرتا پہ کرامت، فرماؤ حمایت،
اے رب کی نعمت
غوث پاک،
اللہ کی رحمت
غوث پاک،
مخزن عظمت
غوث پاک،
فرماؤ حمایت
غوث پاک،
چل جائے مصیبت
غوث پاک،
اللہ کی رحمت
غوث پاک،
فرماؤ حمایت
غوث پاک،
چل جائے مصیبت
غوث پاک،
اللہ کی رحمت
غوث پاک،
فانوس ہدایت
غوث پاک،
اے ماہ ولایت
غوث پاک،
وہ ہم پہ عنایت
غوث پاک۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
اللہ،
سوال یہ تھا، رہنمائی آپ سے لینی تھی کہ ایک شخص ہے جو بیان کرنے، واعظ و نصیحت کرنے، قرآن و حدیث و دین کی باتیں کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات، اولیاء کرام کی باتیں بھی بیان کروں، قرآن کے واقعات بھی بیان کروں، حدیثوں کے مضامین بھی بیان کروں، اور وہ اس میں کئی اور سوال ہیں، لیکن میرا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ان تمام تر بیانات کرنے والے کے تعلق سے اسے ان مقدس اور بابرکت جو شخصیات ہوتی ہیں، ذات ہوتی ہیں، ان کا نام لینے اور ان کا ذکر کرنے کے تعلق سے ایک ادب، احترام اور ایک علمی مقام و مرتبے کے تعلق سے کیا انداز ہونا چاہیے، اور ان کے ذکر کرتے وقت وہ کیا ایسے کیا الفاظ استعمال کرے کہ سننے والوں کے دلوں میں بھی ان اللہ کے نیک بندے اور جو ان کو اللہ نے بلندی دی ہے ان کی عظمت اور اہمیت اور دل میں پیدا ہو، اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اب اس میں تو یہ تو سارا فن ہے، اور کوششیں کرنی ہوں گی، مطالعہ کرنا ہوگا، پھر آہستہ 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 الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، جتنے یہ بیان کرتا رہے گا اتنا اس میں نکھار آتا رہے گا۔ تاہم یہ کہ ادب والے الفاظ تو ضروری ہیں، بعض اوقات ادب والے الفاظ کی کمی ہوتی ہے، اور بعض لوگ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیان میں، یا ان کی تحریرات کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو وہ جیسے عام آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعلق سے، غوث پاک کے تعلق سے، وہ ایسا انداز ہوتا ہے جیسے کوئی عام آدمی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ تو نہیں ٹھیک۔ بادب بانصیب، جتنا ادب کریں گے، اور مطلب ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا، یعنی کہ جیسے کہ ایک آدمی ہے، مطلب شخصیت، مذہبی شخصیت ہے، کچھ اس کی وہ خوبیاں ہیں، تو پسند کیا جائے گا کہ ان کو علامہ بھی کہا جائے، مفتی ہے تو مفتی صاحب کہا جائے، حافظ صاحب کہا جائے، حافظ کو، قاری کو قاری صاحب کہا جائے، اور بھی القاب دیے جاتے ہیں، خاص کر دنیا سے جانے کے بعد دینے والے ایسے ایسے القاب دیتے ہیں کہ جیتے جی وہ نہیں دیے گئے ہوتے۔ تو انہیں کے کام دستور ہے کہ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے القاب ہوتے ہیں، حاجی صاحب، سیٹ صاحب، ایسے صرف نام لے کر اس کو پکارا نہیں جاتا۔ ارے میں تو چھوٹا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، اب مجھے بھی اگر کوئی کہے نا اے الیاس ذرا دیکھنا، یا الیاس نے یوں کہا، تو شاید جو محبت کرتا ہے اس کو تھوڑا یوں ہو گیا کہ یار، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جب ایک عام آدمی کے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ تھوڑا ادب سے نام لے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کتنا ادب چاہتا ہے ہم سے، سرکار اس کے حاجت مند نہیں ہے، ہم وہ نام مبارک ہم کس طرح لیں، یہ مطلب بس وہ عشق و محبت جو ہوتا ہے نا، وہ رنگ عشق بھی بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات، محبوب کا نام بہتر سے بہترین انداز میں میں لوں۔
اس میں کوئی ذہنی تربیت کا بھی دخل ہوتا ہے؟ جیسے بھائی معاشرتی طور پہ اگر ہم بات کریں، اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یار وہ نہیں رہا جب میرا باپ آیا تھا، تو سامنے والے کو بھی جھٹکا لگے گا، یہ میرا باپ آیا تھا یا میرا باپ آیا، یار وہ جب میرے باپ نہیں آئے تھے یار، یا میرے وہ، تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ جب میرے والد صاحب تشریف لائے تھے، تو دیکھنے والے کو بھی لگے گا کہ یار یہ شخص اپنے والد کے لیے اچھا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی بالکل جنرل بات، ایک عام گھر کی بات ہم کرتے ہیں، تو یار وہ میں نا میرے باپ کو بولا ابا بیٹھو نا یار، اب وہ یا میرے والد صاحب کو کہا ابو ذرا تشریف رکھیے، تو اس طرح کی گفتگو تو ہمارے آپس کے اندر بھی کی جاتی ہے کہ یار کس طرح، مطلب کہ وہ اس کے اندر مینرز ہیں، ادب ہے، تمیز ہے، کیسے لحاظ کرتا ہے، تو دیکھنے والوں کو بھی میرا خیال ہے شاید یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو جن کا ذکر قرآن میں، حدیث میں اللہ پاک نے، وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ان کا ذکر آتے ہیں، تو یہ ہے۔ تو یہ میں نے ماشاءاللہ مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے، میں چلیں ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں، ناظرین کے لیے بات بیان کر رہا ہوں، یہ بات 92 کی ہے، 1992 مکہ مکرمہ کی بات ہے، اور امیر سنت مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر موجود تھے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ میں 91 میں دعوت اسلام میں آیا تھا، میں 92 کی آپ سے بات کر رہا ہوں، تو مکہ مکرمہ میں امیر سنت کے گرد کئی عاشقان رسول جمع تھے، میں بھی وہیں حاضر تھا، آپ کچھ لکھ رہے تھے یا کچھ بھی ایسا معاملہ چل رہا تھا، تو وہاں میرے ساتھ ایک بڑی ہی وجہی قسم، یعنی بڑے ہی مطلب کہ محبے دار اور ایک لگے کہ داری بھی ماشاءاللہ تھی، سر پر ٹوپی تھی اور جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک قد آور شخصیت تھے، میں دیکھا بڑے وہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے، دیکھنے میں لگا کہ شاید یہ عربی بولیں گے، لیکن ان کی گفتگو جب انہوں نے اس سے شروع کی، میں نہیں جانتا تھا، شاید وہ مجھے بھی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں اس شخصیت سے کیوں متاثر ہوں، جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین، میں نے ان کی فیضان سنت پڑھی ہے، اچھا تو اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو فیضان سنت لکھی نا، تو جب اب میں تھوڑا سا اپنے حافظے کے مطابق عرض کر، جب انبیاء کرام کا ذکر آتا تو وہ علیہ السلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف القاب، اچھا جب صحابہ کرام کا ذکر ہوتا تو رضی اللہ تعالی عنہ، جب اولیاء کرام کا ذکر ہوتا رحمت اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز میں نے ان کی فیضان سنت پڑھی، یہ میں نے اس سے پہلے کسی اس طرح کتاب میں دیکھا نہیں تھا، بس یہ پڑھتے ہی مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی کہ یار یہ اتنا ادب سے اور اتنے مطلب کے طریقے کار سے ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی خاص، یہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص شخصیت ہوں گے، تو وہ اس کے متاثر ہونے کی جو وجہ تھی نا، وہ فیضان سنت میں جس ادب انداز اور جس طرح القاب کا استعمال کیا گیا تھا خوبیوں کے ساتھ، وہ الحمدللہ اس، وہ بھی میں 92 کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حافظے کے مطابق میں آتا ہے اس وقت میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے یہ فیضان سنت اور دیگر کتابیں پڑھی تو ہمیں اندازہ بھی ہوا کہ ان کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے.
پہلے آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ دیکھ کر دور بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے یہ آدمی،
یہ تھے تو کھڑے، اب وہ رونے کا مجھے اس ٹائم ہو سکتا ہے رونے کا یاد، اور اب نہیں، ہاں
آپ نے
آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، درست فرمایا،
یہ عاشق رسول تھے، بعد میں تو ان سے دوستی بھی ہوئی تھی، ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، یہ کہیں پنجاب طرف کے تھے، ملتان شریف یا کہیں کے، داڑھی پوری تھی پہلے سے،
داڑھی پوری،
بادشاہ تھے، پکے سنی عاشق رسول تھے.
تو ایک عاشق رسول مبلغ کو بھی چاہیے، نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی چاہیے کہ جب بیان وغیرہ ہم کرتے ہیں اور ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو ان کے جو ذکر یا ان کا نام لینے کا جو انداز ہے وہ ماشاءاللہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے. میں بالخصوص آپ اسلام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ امیر سنت کی کتابوں میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے نا، اس انداز کو ضرور اختیار کریں، انشاءاللہ خود ہمیں اس طرح بیان کرنے میں ہمیں بھی لطف آئے گا اور اللہ نے چاہ تو ہمارے عشق میں اضافہ ہوگا، اور جب ذکر ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اعلیٰ حضرت نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے سی شاخ. حضور اس کی تشریح بیان کر دیں.
توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، توبہ یہ جنت کا سب سے بلند درخت ہے، اونچا درخت، سب سے اونچا درخت، اس کا نام ہے توبہ. ہمارے یہاں بچیوں کے نام توبہ رکھتے ہیں آج کل، اس سے توبہ سے مراد یہ ہے، جنت کے درخت سے وہ نسبت سے ہو سکتا رکھتے ہوں گے یا ہو سکتا ہے دیکھا دیکھی رکھتے ہوں گے، تو اسے توا سے توبہ. تو یہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے، بلند درخت ہے، اور توبہ میں جو سب سے اونچی، اس اونچے درخت کی بھی سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مطلب جنت کے سب سے اعلی ارفا اور اونچے درخت کی بھی سب سے اونچی اعلی ارفا بہترین شاخ میں جبریل امین سے مانگتا ہوں کہ وہ اگر عطا کریں اور پھر میں پیارے آقا کی ثنا خوانی نعت لکھوں. ہے نا، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. جبریل امین صاحب ایسی شاخ مانگ، لیکن ظاہر بس میں نہیں ہے کہ مجھے وہ جنت کی شاخ دنیا میں دے دی جائے اور میں لکھوں، لیکن ایک تخیل ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اتنا جتنا ادب کریں اتنا کم، کم اور کم ہے ادب کی انتہائی نہیں ہے، تو کہ مجھے ایسی شاخ ملے تو میں لکھوں نعت، اور سچی بات ہے کہ پھر بھی نعت رسول لکھنے کا حق ادا نہ ہو، وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، یعنی اگر میں مشک و گلاب سے اپنے منہ کو ہزار بار دھو لوں پھر بھی اگر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لوں تو بے ادبی ہے، یعنی یہ منہ کسی صورت سے قابل ہونے کے لائق ہی نہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکوں، یہ عاشقوں کی سوچے ہیں، ہم لوگ تو بس جو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بعض نعت خوان سگریٹیں پھونک رہے نعتیں، لیکن بھلے سگریٹ اس وقت بھی پی رہے ہوتے ہیں، منہ میں سگریٹ تمباکو بدبو پان چھالیے اور گٹکے چل رہے ہیں، نعتیں بھی ہو رہی ہیں، منہ لال لال ہوا پڑا ہے گٹکوں سے، اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہزار بار مشک و گلاب سے منہ دھونے کی بات کر رہے ہیں کہ پھر بھی منہ قابل نہیں ہوگا، یہ آپ کے پان چھالیے اور یہ گٹکے آپ کے منہ کو کیسے قابل بنائیں گے،
ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پر اس نے اپنا منہ ایسا کیا ہو تو اس نے نعت کا آغاز بھی اسی شعر سے کیا ہو،
یہ بھی ہوتا ہے، پڑھتے ہیں یہ نعت خوان والوں کا وہ اپنے مخصوص انداز میں، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، اب وہ اپنے ترنوں سے پڑھیں گے سبحان اللہ، اور اگر کوئی نوٹ چلنے کا ماحول ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پتا بھی ہو جاتا ہوگا، اب وہ منہ میں ایک طرف گٹکا بھی دبا ہوا ہوتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے، بس
اس میں کو کان میں آ کے بول دے تو حضرت اسٹیج کے پیچھے سگریٹ پی تھی اور کلی بھی نہیں کی تھی، ذرا میں پانی دے رہا ہوں کلی کر لے پھر دوبارہ یہ شعر سنا تو میں بھی تھوڑا جموں تو صحیح،
یا کوئی آ کر پیش کر دے کہ وہ گلاب کا پانی ہے منہ کو خوشبودار کر،
اللہ 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 اللہ،
یہ سب سمجھانے کی بات ہے،
اللہ نہیں یہ تو سمجھ بھی آتا ہوگا،
گلاب
دلانے کی بات ہے،
گلاب سے وہ ایک بار ایک چٹکلا میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے ایک اشتہار دیکھا، یہ داؤد صاحب سے پہلے کی بات ہے غالباً، ایک اشتہار دیکھا اس میں لکھا تھا کہ نعت خوانی میں ادبن ہم ہمارے گلاب سے، اسی شعر کے اس میں گلاب سے جو بھی شریک ہوگا اس کو گلاب سے اس کو منہ صاف کرنا ہوگا، خوشبودار منہ کر کے آئے، میرے کو پتا نہیں کیسے نعت خوانی ہوگی یار، یہ تو مطلب بڑی عاشقوں کی محفل ہوگی، میں تو پہنچ گیا، بہت لمبا سفر کر کے گیا تھا میں کراچی کے سمجھو کہ کسی اور چھیڑے پہ، ہو سکتا ہے ایک دو میرے ساتھ تو ہوں گے، تو ہم لوگ پہنچے ہوں گے، پہنچے وہاں ایک کمرہ تھا سفید چاندنی اور بچھی ہوئی تھی، اور وہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ گلاب جو دکانوں میں ملتے ہیں گلاب کی بوتلیں اس سے ایک کلی کرواتے تھے، کلی کر اندر، اب میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایک بھی داڑھی والا اس میں ہوگا، مگر سارے شیوڈ تھے، اور بس وہ محفل تھی، دل نہیں لگا میرا، صاف بات ہے، دیکھو شریعت کی پابندی والا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے، کسی نے روکا بھی نہیں ہم کو، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو یہاں ظاہر ہے کہ اس طرح گلاب سے کلی کر رہا، یہ تو اب ذہن بنتا ہے کہ شاید اس رات میں ہی آئے گا کہ یہ کلی کرنے کا ہے ہی نہیں مطلب، بلکہ گلاب کے پانی سے وضو کرے گا تو وضو ہوگا ہی نہیں، وضو تو پانی سے ہوتا ہے، گلاب کا پانی ہے، یہ پانی نہیں ہے نا تو گلاب ہے، تو اس سے وضو نہیں ہوگا. یہ مسئلہ بھی عرض کر دیا. جیسے دودھ اچھی چیز ہے, نہیں بولتا میں آپ کا قرضہ بھائی دودھ میں دھو کر دوں گا, اس کا مطلب دودھ میں دھو کر نہیں دے گا وہ, بلکہ وہ ایک ایک پائی ادا کر دوں گا میں, اب بے فکر رہے. اس طرح کے تو اس طرح مطلب ہے کہ تو دودھ ہے قیمتی چیز ہے, دودھ سے بھی وضو کوئی کرے گا تو وضو نہیں ہوگا. جیسے اگر پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا اور وہ سفید ہو گیا, اب اس کا نام پانی نہیں ہے چھاچ ہے, جبکہ اتنا دودھ ہے کہ اب اس کا نام چھاچ پانی نہیں رہا, تب بھی اس سے وضو نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ وہ گلاب سے کلی کرواتے تھے لیکن پتا چلا کہ بعد میں خود ہی سمجھ آ گئی, بہت بعد میں سمجھ آئی کہ یہ مطلب یعنی کہ گلاب سے کلی کروانا بھی درست تھا نہیں, سر خوشبو ہی ڈالنی تھی منہ میں, ایک آدھ الائچی دے دیتے, ایک ایک الائچی, الائچی سے منہ میں خوشبو آ جاتی ہے اور پاک طیب, اور اس کا کھانا بھی حلال ضائع بھی نہیں ہوتی, تو منہ میں کھاتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالی ادب کا بھی ہم کو سلیقہ عطا فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کے دیوانے انشاءاللہ کبھی بھٹکیں گے نہیں, بس بچے بچوں کو غوث پاک کی, اولیاء کرام کی, صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام پلاتے رہے, سرکار کے عشق کے جام پلاتے رہے, یہ انشاءاللہ کہیں نہیں جاتے, یا آقا کے پیچھے پیچھے سب ہمیں لے کر جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, اس بچی کی آواز نے توجہ لیا, ماشاء اللہ آواز بہت پیاری ہے, یہ چاہتا تھا آگے پڑھے لیکن ماشاء اللہ اور برکت دے, اللہ کرے یہ اچھی ناطخواں بنے, پردے کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کے مطابق پڑھنے والی بنے, اور مبلغہ بھی مخلص مبلغہ بنے, عالمہ بنے, مفتیہ بن جائے, اللہ کرے یہ سارے بچوں کے حق میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں, ان کے صدقے ہم سب کے حق میں بھی قبول ہو جائیں, آمین بجاہ خاتم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. یہ جو بچے نے کہا کہ مجھے غوث پاک کا مرید بنا لیں,
قبلنا, چلو میں نے قبول کر دیا, گھر میں کسی نے کہا ہی ہوگا تو والد قبول کر لیں گے تو یہ بیعت ہو جائیں گے, اگر نہیں ہے تو پہلے سے, اور اگر والد نے نہیں کیا یا سرپرست نے نہیں بھی کہا کچھ, اب اگر یہ چونکہ یہ انہوں نے کہا اور میں نے قبول کر لیا تو یہ جب بالغ ہوں گے اور بیعت کو باقی رکھیں گے تب یہ غوث پاک کے مرید یعنی میرے ذریعے مرید ہو جائیں گے اگر باقی رکھیں گے تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. گزشتہ دنوں نگران شورا کا سفر تھا سندھ کی یونیورسٹی میں, تو آج بتایا جا رہا ہے کہ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام اور سندھ یونیورسٹی جام شورو. تو آج جو حیدرآباد اور میرپور سے جو اسلام بھائی آئے ہیں, تو یہ ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, ان کے اسٹاف کے بھی کچھ تعداد جو ہے وہ ان میں شامل ہے.
ماشاء اللہ بھلے کرے آیا ماشاء اللہ. درجہ بدرجہ انبیاء کرام کے بھی درجات ہیں, انبیاء نبی رسول مرسلین, بہر شریعت کے حوالے سے نبیوں کے مختلف درجے ہیں, بعض کو بعض پر فضیلت ہے, اور سب سے اور سب میں افضل ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور حضرت نوح علیہ السلام کا. تو یوں یہ بنتے پانچ اولو العزم مرسلین, پانچ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم مرسلین نہیں ہیں, بلکہ ان چاروں سے بھی افضل, سارے نبیوں سے افضل, ساری مخلوقات سے افضل ہیں. رسول 313 ہے, اور انبیاء کرام تو ان کی تعداد اللہ کو معلوم. یہ لوگ 124,000 بولتے ہیں, یہ نہ بولا جائے کیونکہ کوئی ایسی فائنل روایت نہیں ہے جس سے ان کی تعداد فکس کی جا سکے. جتنے نبی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا, نہ ان کے زمانے میں, نہ ظاہری حیات میں کوئی نیا نبی آیا, نہ ان کے بعد کوئی آیا, نہ قیامت تک کوئی آئے گا. یہ فائنل عقیدہ ہے, اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے, ورنہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر کوئی یہ کہنا کہ نبی آ سکتا ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, وہ تو نئے نبی نہیں ہے, پہلے کے نبی ہیں. آسمانوں پر اللہ پاک نے اٹھا لیا ان کو, اللہ کی جو بھی مصلحت ہے. یہ تو چار نبی بظاہر انہیں وہ موت کا وعدہ پیش نہیں ہوا, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پرانے نبی چاروں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اولیاء کرام کے بھی کائنڈس ہیں, اور غوث جو ہوتا ہے نا, یہ سارے اولیاء میں بڑا ہوتا ہے غوث. اس زمانے کے جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں, یہ اس غوث کے ماتحت ہوتے ہیں, انڈر میں ہوتے ہیں. اور ہمارے جو غوث پاک ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, یہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ سے لے کر امام مہدی تک, ان کے درمیان جتنے بھی اولیاء کرام, غوث, کتب, ابدال, اغواث جو بھی آئیں گے, ان سب کے آپ سردار ہیں. ابھی میں نے فتح رضویہ کے حوالے سے عرض کیا تھا, ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 178 سے آسان کر کے عرض کیا جا رہا ہے, غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے بڑے غوث ہر غوث سے بڑے غوث تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر امت میں سب سے پہلے غوثیت کبریٰ نے بڑا غوث ہونا یعنی غوث اعظم کا مرتبہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا. ان کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ عنایت ہوا. پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ ملا. پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت امام حسن مجتبی نواس رسول رضی اللہ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک یہ سب حضرات مستقل غوث یعنی قطب اکبر و غوث اعظم ہوئے. حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے بعد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوثیت کبریٰ کا مرتبہ و مقام ملا. امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے بعد سے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تک جتنے اولیاء کرام ہوئے سب ان کے نائب یعنی ماتحت انڈر میں ہیں. اور حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ تک جتنے اولیاء آئیں گے سب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہی کے نائب یعنی ماتحت ہیں انڈر میں ہوں گے. پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ کو غوثیت کبریٰ کا مرتبہ ملے گا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث شہدا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. کل اس شعر کا مطلب پوچھا گیا تھا تو شاید تو میں نے وہ یا ویسے شعر بیان کر کے اس کا غالباً خلاصہ کیا تھا. تو غیث کا میں نے کہا تھا کہ غیث معنی کنواں تو کنواں بھی ہے مطلب غیث کا مطلب کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا یعنی یا غوث اعظم آپ تو وہ بڑے غوث ہیں غوث اعظم ہیں کہ جو دوسرے غوث ہیں وہ بھی آپ کے شہدا ہیں آپ کے چاہنے والے آپ کے دیوانے ہیں آپ کے عاشق ہیں آپ کے ماننے والے اور جو ہے تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا تو وہ کنواں ہے کہ ہر کنواں آپ کا پیاسا ہے. تو یہ اردو کے حساب سے یہ کہ غیث کے معنی کنواں بھی ہے. تاہم اس کے عربی میں معنی ہے یہ کل مفتی صاحب سے میری بات ہوئی تھی مفتی احسان صاحب سے یہ عربی میں بادل بارش کے معنی میں یہ غیث آتا ہے. اگر اس کا عربی میں معنی کرتے ہیں غیث کا تو پھر یا غوث اعظم آپ وہ بادل ہیں کہ سارے بادل آپ کے پیاسے آپ وہ بارش ہیں کہ ساری بارشوں کے ہر قطرہ آپ کا پیاسا تو یوں مطلب اس کا خلاصہ بنے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ نماز جنازے میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سلام پھیرتے وقت جب پہلی طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو وہ ایک ہاتھ کھولتے ہیں پھر جب دوسری طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو وہ دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟
یہ دیکھا دیکھے کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنا آتی نہیں ہوتی وہ دعائیں تو اللہ جانے یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو یہ دیکھ کے کرتے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. وہ جیسے یعنی ہاتھ وہاں باندھے جاتے جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے. اب چوتھی تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا تو نہیں ہوتی چاہے عید کی تکبیروں میں جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھے جاتے سنا پڑھنی ہے ہاتھ باندھتے ہیں نا پھر ہاتھ کھولتے ہیں پھر قراءت امام نے پڑھنی ہے تو ہاتھ باندھتے ہیں ہم نے سننی ہوتی ہے اس لیے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں. امام کی قراءت یہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے تو یوں مطلب جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہاتھ لٹکانے ہوتے ہیں نا نماز عید میں بھی تو اس طرح نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر جب ہوتی ہے تو اب یہ کہ کچھ پڑھنا نہیں ہے سلام پھیرنے کا، اب موقع آ گیا تو ہاتھ کھول دے دونوں سلام پھیر دے، لیکن یہ دیکھا دیکھی ایک ہاتھ پہلے کھولتے ہیں سلام پھیرتے ہیں پھر سائڈ میں دیکھتے ہوں گے کوئی اور بھی اگر اس کا بھائی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر کر رہا ہوگا تو یہ دونوں دوسرا ہاتھ کھول دیتے ہوں گے، تو اس طرح یہ کہ چل پڑی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مجھے لگتا ہے امام صاحب کو بھی لگتا ہے کہ سب کو نماز جنازہ پڑھنے آتی ہوگی، ورنہ امام صاحب کو ویسے تو یہی کوشش کرنی چاہیے، کرتے بھی ہیں کئی جگہوں پر، کہ نماز جنازہ سے پہلے نماز جنازہ کا صحیح طریقہ بتاتا. اگر عید کی نماز کا طریقہ حضور نہ بتایا جائے نا اگر عید کی نماز سے پہلے تو پھر تو دیکھنے جیسا ہوا.
اللہ پاک پردہ رکھنے والا ہے، ہر امام کا بھی امتحان نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ عام طور پہ جو جنازے کا امام جو ہوتا ہے نا وہ مسجد کا امام نہیں ہوتا. اب جیسے کہ کہیں اور ہوتی ہے نماز جنازہ تو پھر اس لیے مطلب یہ کہ اللہ پاک سب کے وہ مطلب عیب چھپائے، لیکن جس کو صحیح آتی ہو وہی پڑھائے، نہیں آتی تو نہ بول دے کہ میں نہیں پڑھا سکتا یا میں نہیں پڑھاؤں گا. اب مروت میں کھڑا ہو گیا اور یار خود بھی ڈوبا اور دوسروں میں لے ڈوبا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تو یوں سیکھنا سب پر فرض ہے، جو جو اس کے فرض ہیں اس کا سیکھنا فرض، جو اس میں واجبات تو نہیں ہے اس میں سنتیں ہیں. دو رکن نماز جنازہ کے، قیام اور چار تکبیریں، یہ ہے فرض. باقی اب ثنا درود شریف بہتر وہی درود ابراہیم اور دعا جو ہوتی ہے یہ سنتیں ہیں، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو بھی نماز ہو جاتی ہے جنازے کی. اب یہ کہ یہ بھی عام طور پہ آتی نہیں ہوتی ہے، بالغ کے جنازے کی دعا الگ ہے، نابالغ لڑکا ہے تو اس کی الگ، لڑکی ہے تو اس کی الگ، تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. اب بہت کچھ ہم یاد کر لیتے ہیں، ایک سے ایک گانے یاد ہوتے ہیں، فلم ایکٹروں کے نام یاد ہوتے ہیں، ڈائلاگ تک یاد ہوتے ہیں، اب جنازے کی دعا نہیں آتی، کیسے مسلمان ہیں یار؟ اچھے مسلمان بننا ہے ہم کو، یہ دعائیں جنازے کا طریقہ اس کے اور بھی مسائل ہیں تو یہ سیکھنا چاہیے. زیادہ مشکل اس کو آپ نہ سمجھیں، یہ نماز کے احکام میں رسالہ موجود نماز جنازہ کا طریقہ، 15-20 صفحے ہوں گے شاید، یہ آپ الگ سے بھی ہو سکتا ہے مل جائے ورنہ نیٹ پر تو مل سکتا ہے. نماز کے احکام لے لیں تو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اذان، یہ سب اس میں جنازے کا بھی ہے، عید کی نماز کے بھی مسائل ہیں، تو یہ آپ حاصل کریں اور سیکھیں، یہ سب سیکھنا ہے.
ایک سوال حضور ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ملا ہے کہ نابالغ لڑکی کسی کے گھر سے 30 روپے چرائے ہیں، اب ان کو پیسے واپس کرنے پر کیا ان کو لڑکی کا نام بتانا پڑے گا؟
نام بتانا تو شرط نہیں ہے، جیسے کسی نے چوری بھی کیا ہے اور وہ نادم ہے، جس کا مال چھینا ہے اس کو کسی طریقے سے بھجوا دے، اس کا جو یعنی کہ نقصان پورا ہو گیا، اس کا مطلب یعنی کہ وہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کو پتا چلے کہ چرائے کس نے تھے، مال پہنچ جائے اس کا جو حق تھا اس کو مل جائے. اس طرح بچی کو بھی دیکھ رہے نہ کیے جائے، اس کو مطلب پہنچا دیں اس کا مال. نابالغ پر توبہ تو واجب نہیں ہے، بس یہ کہ وہ نابالغ پر حقوق العباد تو عائد ہوتے ہیں، ایک دن کا بچہ بھی کسی دوسرے کا حق تلف کرے گا نا اس پر بھی لازم تو ہے کہ اسی کے مال سے یا اس کا سرپرست بھلے اپنی جیب سے نقصان پیمنٹ کر دے. حقوق العباد بندوں کے حقوق کا بہت مطلب ان میں سمجھنے کی بات ہے، تو اور گناہ بچہ کرتا ہے تو وہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہو رہا، حقوق العباد کسی کے ضائع کرتا ہے، بچے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے کوٹتے یہ سب کاؤنٹ ہوتے ہیں، بار ہوتے ہیں. ظلم جہاں کرتے ہیں نا بچہ دوسرے بعض بچے دوسرے بچے پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں. گھسا مار دیتے ہیں، دھکا مار کے گرا دیتے ہیں، چیز چھین کے کھا لیتے ہیں، یہ سب چونکہ بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے. تو یہ بچہ جو یہ جو اس نے نقصان پہنچا اس کا اس کی تلافی، اس کی جو بھی نقصان ہے مالی ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہو. یہ ہے تھوڑا نازک مسائل. بہار شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دودھ پیتے بچے نے کروٹ لی، سائڈ بدلی سوتے سوتے، اور کوئی کسی کا گلدستہ رکھا تھا کانچ کا، وہ اس کے کروٹ لینے سے گرا اور ٹوٹا، اس پر بھی تاوان ہے. اس بچے کی رقم سے ادا کر دیں یا اس کا سرپرست اپنے پلے سے ادا کر دیں؟ ادا سرپرستی کرے گا، چاہے وہ بچے کے پیسوں سے ادا کرے. بچے کے پاس پیسے ہوتے، عیدی ملتی ہے، پیدا ہوتا ہے تو تحفے میں بعض اوقات نوٹ ملتے ہیں نا، یا چیزیں ملتی ہیں ایسی کہ جو خاص بچے کی ملک میں دی جاتی ہے. پھر وہ کیسی چیز ہے بچے کے ملک کی ہے نہیں ہے، یہ اس کے بھی پھر وہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں بہار شریعت میں. اب وہ اتنا بڑا مٹھائی کا ڈبہ بچے کی ولادت پر لا کے دیا گیا تو یہ اندر چھوٹے کا بچہ مٹھائی کھانے کے قابل نہیں ہوتا. جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ پی لے تو اس کی مہربانی ہے، امی کا دودھ. تو اب یہ مٹھائی انڈرسٹوڈ ہے کہ گھر والے جو ہے یہ کھائیں گے، یا پھر یہ کہ یہ جس کی نسبت سے آیا کہ اس کی ماں کی سہیلی نے دیا، اس کی ماں کی ہوئی، اس کے باپ کے دوست نے دیا تو اس کے باپ کا یہ ڈبہ ہوا، یا کوئی ایسا خاص نہیں قریبی کوئی رشتے دار لے آیا، سب گھر والے مل کے کھائیں. یہ اسی طرح کی تفصیلات بہار شریعت میں ہے.
آپ نے جو بیان فرمایا ہے، اب بعض اوقات بچے باپ رے باپ، مطلب کئی تو شاید ایسے والدین ہوتے ہوں گے جو اس مارے ہی نہیں جاتے ہوں کہ کسی گھر پر کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ مطلب کہ ہماری بے عزتی کرائے گا. یعنی بعض بچے ہوتے ہیں جو بیٹھتے نہیں ہیں، ضدی ہوتے، ادھر بھاگے ادھر بھاگیں گے. اب بچے نے جا کر مطلب کہ کر ڈالی نا وہ جو توڑ پھوڑ اس کو کرنی تھی، گلاس ولاس بھی توڑ دیے، پلیٹیں بھی توڑ دی، یا کوئی چیز سینٹر جو بیچ کی ٹیبل ہوتی ہے اس کا کان توڑ دیتے ہیں، کوئی صوفے کا کور پھاڑ دیتے ہیں. تو اب کیا کرے؟ مطلب کہ معافی مانگنے سے بھی گزارا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب ہیں یا ماں ہے، اس کے سامنے اس کے بچے نے سامنے والے کا کوئی نقصان کر دیا، تو کیا وہ یہ کہے یا کیا کرے کہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا، اب یا تو آپ ہم سے اس کے پیسے لے لیں یا آپ ہمیں معاف کر دیں؟ کیا کوئی ایسا حل بھی تو بتا دیں نا. ادھر وہ کیا کرے؟ وہ آپ نے کہا کہ نابالغ کے بچے کے جو پیسے ہیں وہ دے دو، وہ تو سارے خرچ کر ڈالے ہوتے کتنے ماں باپ نے، تو وہ تو سارے وہ سمجھتے کہ ہمارے ہیں. تو ان تمام صورتوں کا ایک جنرل حل جو اس وقت فیملیز ہمیں دیکھ کر سن رہی ہوں گی، ان کو ایک جنرل ایک حل دے دیں کہ بھائی یہ بھی ایک حل ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ایک حل ہے.
نابالغ بچے کو، جیسے نابالغ بچے نے جو بھی حساب کتاب کیا، عام طور پہ بچے کر رہے ہوتے ہیں مار پیٹ، یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، چھین کر کھا رہے ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے بچوں کی کر رہی ہوتی ہے. اب یہ بالغ ہو گیا اور ابھی تک اس کا کوئی بھی یعنی تاوان کہاں ہے؟ اس کا آج کل معاشرے میں تصور ہے کہ بچہ ایک دوسرے کا نقصان کر دے تو کوئی پیمنٹ کرے، اور کوئی بڑی لڑائی ہو جائے اور کوئی دے وہ الگ بات ہے، تو بھی یہ بولے گا بچہ ہے ظالم لوگ ہیں، بچے نے نقصان کر دیا، کیا ہوا؟ مانگتا کہ دو، الگ وہ اپنا ہاتھ تو مانگ رہے ہیں بچے کے لیے جس کا اس نے چھینا ہے. لیکن یہ کہ برائیاں، غیبتیں، تہمتیں، علم کی کمی کی وجہ سے. بہرحال تو اب یہ کہ اس نے بچے نے پیمنٹ نہیں کیا، بچے کی طرف سے پیمنٹ نہیں کیا گیا، تاوان اس پہ چڑھے ہوئے، توڑ پھوڑ، چھین کے کھا لینا، جس میں مالی نقصان پایا گیا مثلا، تو اس کے تاوان ہوتے ہیں. یعنی کہ تاوان کے معنی ہے کہ جتنا نقصان پہنچایا اتنا پیمنٹ کرے، یا تو وہی چیز اسی طرح کی چیز دے دے. مثلا اس کا کھلونا توڑ دیا بچے کا، اسی طرح کا کھلونا اس کو پیمنٹ دے دیا جائے جس کا توڑا، یا اس کھلونے کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ پیمنٹ کر دی جائے. تو اب یہ کہ یہ کچھ نہیں کیا، اب یہ بڑا ہو گیا، تو بڑا ہو کر بھی یہ سارا حساب لگا کر ذنے غالب کر کے جس کا اس نے اس طرح نقصان پہنچایا یہ اس کو دینا تو آئے گا، دینا تو ہوگا. اگر اب وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو، ہے نا، ان کے وارثوں کو دے، وارث بھی نہیں, کچھ پتا نہیں ہے اس کا نقصان کیا کیا کیا, تو ظن غالب کر کے بتاتے ہیں وہی تھا شرارتی اور توڑ پھوڑ مچاتا تھا, اتنی رقم پھر وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. اس کے باوجود اگر کوئی دعوے دار نکلتا ہے کہ یہ نقصان فلاں بچے کا پیدا کیا تھا, نقصان کیا تھا یا پتا چل جاتا یاد آ جاتا ہے, تو بھلے آپ نے خیرات کر دیا, اس کو پیمنٹ تو کرنی ہوگی. اگلی بات سے خلاصی آسان نہیں ہے, تو جانوروں کو بھی ایک دوسرے پر جانور ظلم کرتے ہیں نا, ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن, کیڑی سے بھی بدلہ لیا جائے گا اگر دوسری کیڑی پر اس نے ظلم کیا. یہ ظلم ظلم ہے, اندھیرے قیامت کے اندھیرے, اور آج کل ظلم کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے, دوسرے جرم کرنا تو مشکل ہے لیکن ظلم کرنا آسان ہو گیا ہے. مثلاً آپ بولے گیا تو بہت مشکل ہے, ظلم تو کسی کو مارا گولی چلائی تو لاٹھی ماری سر پھاڑ دیا, ٹھیک ہے ناحق اگر یہ کیا تو یہ بھی ظلم ہے, لیکن بہت سارے ظلم کا پتہ نہیں چلتا, اندھا دیکھتا نہیں یار پاؤں چڑھا دیا میرے اوپر, اس کی توہین کی مسلمان کا, آپ نے دل دکھایا, دیکھ کر چل اندھا اندھا ہو گیا, دیکھ کیا کر رہا ہے, ہٹ دور ہٹ, تھوڑا کھل کے بیٹھ میں تھوڑا آرام سے بیٹھوں. اس طرح کے ظلم تو ہمارے یہاں یہاں شاید آج کی رات میں کتنے ہو گئے ہوں, اتنے سارے آئے ہوئے نا, باتوں میں کسی کو ڈانٹ دینا جھاڑ دینا, یعنی کہ جو بھی ناحق کیا, تو اس طرح کے ظلم بہت ہوتے ہیں ہمارے یہاں, دن میں سینکڑوں نہیں تو بیسوں دسیوں تو ہوتے ہوں گے, ماں کے ساتھ الگ ظلم ہوتا ہے, باپ کے ساتھ الگ ہوتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ الگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, بھائی بہن ایک دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, دل دکھاتے ہیں توہین کرتے ہیں, تب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں جہاں بندے کی حق تلفی پائی جاتی ہے تو یہ مطلب سب یہ دنیا میں نمٹانا پڑے گا, آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی, نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے, اور یوں نیک نمازی حاجی غازی جو بھی ہے جہنم کا جہنم میں جائے گا اگر یہ مطلب اس طرح کی نیکیاں چلی گئی تو, گناہ سر پہ آ گئے تو. اس لیے مطلب پھونک پھونک کا قدم اٹھانا ہے, تو یہ گھر میں بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ کسی بچے نے دوسرے بچے کو مار پیٹ کر دی, تو اب یہ کہ وہ دوسرا بچہ جو اصل بچے کا حق تلف ہوا ہی ہے, اس کی ماں کا یا اس کے باپ کا نہیں ہوا اس بچے کے, یہ بچہ جو نابالغ ہے یہ معاف کرنے کا مجاز نہیں ہے, نہ اس کے معاف کرنے سے معاف ہوتا ہے, یہ مسئلہ ہے. ماں باپ کے معافی مانگنے سے تھوڑا بہت یہ کہ دل جوئی کا سامان ہوگا, لیکن معاف یہ ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہی بچہ بڑا ہو کر معاف کر دے. آپ جتنے بیٹھے ہو نا یار, یہ تو آج یہ نیکی کر رہے کہ میری جس نے بھی حق تلفی کی بچپن میں بڑے میں, مجھے مارا پیٹا گھورا کھینچا تانا جھاڑا, سب کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا, آپ کو معاف کر. بچپن میں خاص کر اس میں بھی ہے مطلب وہ جو توجہ میں وہ معاف کر رہا ہوں, تو اس طرح ہے مطلب اس میں مسائل ہے, تاہم آپ معاف تو کر دیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے.
سوال
جو ہم بندوں کو معاف کریں گے اللہ ہم کو معاف کر دے گا.
یہ سوال تھا بھی میرے ذہن میں کہ میں آپ سے کرتا کہ اب ایک شخص ہے اس نے ظلم تو کیے ہیں, اب جن جن پہ اس نے ظلم کیے ہیں اس نے انہوں نے جس طرح بیان سنا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یار مجھ پر ابھی جس نے بھی ظلم کیا نا میں نے معاف کیا, تو اب جس نے ظلم کیا ہے اس سے معافی نہیں مانگی مظلوم سے, لیکن مظلوم نے رب کی رضا کے لیے اپنے طور پر جیسے اکیلے میں بھی کہہ دیا یار میں نے اس کو معاف کیا, تو اس سے وہ ظالم کی خلاصی ہو جائے گی,
معاف تو ہو گیا لیکن توبہ اس پر اب بھی باقی ہے.
ہاں
اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے نا اس نے, اور اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, اس کو کیا پتا کہ اس نے معاف کر دیا ہے, یوں بظاہر لگتا ہے کہ یہ معاف تو ہو گیا لیکن یہ کہ اس کو معافی مانگنی پڑے گی, کیونکہ ہاں اس کو پتا چل گیا اس نے مجھے معاف کر دیا ہے, تب تو وہ چلو پتا چل گیا, لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ تو کرنی ہوگی, توبہ کرنے کا ذہن نہیں ہے. اس کا تو مجھے بہت تجربہ ہے, کسی کو بتاؤ نہ کہ آپ نے بھائی یہ فلاں غلطی کی یا بھی جس کی کہا یہ جھوٹ تھا یا آپ نے غیبت کر لی. مجھے تو یہی تجربہ ہے کہ اس وقت یہ توبہ نہیں کرتے, بہت دو تو تسلیم کر لیتے ہیں غلطی ہوئی, اور میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں, نہیں کرتے. یہ ذہن کیسے بنے؟ توبہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, زبان پر کوئی بھار پڑ جاتا ہے. اور یہ اس میں اچھے بھلوں کا مطلب یعنی کہ تجربہ ہے. ایک تو عوام ہوتا ہے نا بالکل بےچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ کہ مذہبی لوگ بھی اس طرح پتہ نہیں توجہ نہیں ہوتی ہے کیا, یا ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں توبہ کرنی پڑتی ہے. خالی میں نے بول دیا کہ ہاں یار میرے جھوٹ تو ہے یار, یہ کافی کیا کافی ہے یہ توبہ بھی کرے, کوئی ایسا مطلب جملہ بولے جس میں توبہ پائی جائے, رجوع کرنا پایا جائے, تو یہ عام طور پہ نہیں کرتے. یا بولیں گے آئندہ خیال رکھوں گا, آئندہ خیال رکھوں گا وہ تو لازم ہے, توبہ کے لیے یہ بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے. یہ توبہ کا تقاضا تو باقی رہا نا, توبہ تو ذمہ رہی کیا, حلال اعلان گناہ ہے یا چند کے سامنے گناہ کیا ہے اور کسی ایک نے سمجھا تو اس کے سامنے سوری یار یا استغفر اللہ توبہ کرتا ہوں. چلو ایک کے سامنے ہوئی نا, جو دس اور تھے جن کے سامنے گناہ کیا تھا ان کو بھی اطلاع ہونی چاہیے نا کہ آپ نے توبہ کر لی. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, یہ حدیث پاک ہے, خفیہ گناہ کی چھپے گناہ کی چھپی توبہ اور ظاہری گناہ کی ظاہری توبہ, یہ بھی تقاضے ہم لوگ پورے کر نہیں پاتے, ذہن ہم لوگوں کا نہیں ہے, یا شرم آتی ہے, جھجک آتی ہے, لیکن دنیا کی شرم سے ہزاروں کروڑوں کو حساب نہیں ہے. اتنی سخت شرم کا معاملہ قیامت کا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. مرنے کے بعد کی شرم جو اتنی خطرناک ہے, اس کو اس حکایت سے اندازہ لگائیں کہ ایک بزرگ کو, نام بھی یاد آ رہا ہے لیکن میں نہیں لیتا نا, ایک بزرگ جو پرانے صدیوں پرانے بزرگ ہیں, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, بڑے پرہیزگار بزرگ تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری پیشی ہوئی اللہ کی بارگاہ اور مجھے کہا گیا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا, اقرار کرتا رہا ہاں توبہ کرتا ہوں ہاں معاف کرتا. ایک گناہ مجھے بتایا گیا کہ تم نے ایک بار ایک خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا, یہ دل کا گناہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ امرت کو دیکھ رہا ہے خوبصورت لڑکے کو تو کی نیت کیا ہے, ہم بدگمانی نہیں کریں گے, اللہ کو سب پتا ہے. ایک خوبصورت لڑکے کو بری نیت سے دیکھا تھا تو مجھے اس کا اقرار کرتے ہوئے شرم آئی, یعنی مرنے کے بعد کی شرم کا تذکرہ کر رہا ہوں, شرم آئی, اتنی شرم آئی اتنی شرم آئی کہ میرے چہرے کی کھال اتر کر گر پڑی قیامت. اب ہماری ایک تھوڑا سا یوں ہو جائے تو چیخ نکل جائے, پوری کھال ادڑے شرم کے مارے, وہ کیسی شرم ہوگی. اللہ پاک سے ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں, ہر گناہ معاف ہو جائے, اور کل بعد اللہ کرے کہ ہم دنیا ہی میں جو بھی تلف ہوئے ہم اس کو اس سے فارغ ہو کر دنیا سے جائیں, ورنہ قیامت کا معاملہ بہت 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 پیچیدہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فیس بک میں آیا کہ ایک قبر کے اوپر تختی میں لکھا ہوا تھا میں بڑا اہم تھا یہ میرا وہم تھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ رہنمائی فرما دیں اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم, واقعی بڑا ہے کہ یہ کسی نے بنائی ہوگی پوسٹ, ہے بڑی اہم پوسٹ ہے, سمجھ آتی ہے کہ میں دنیا میں بڑا اہم تھا، میں خوش فہمی میں تھا، بہت اچھا آدمی، بہت صحیح آدمی، لیکن مرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو میرا وہم تھا، میں صحیح آدمی نہیں ہوں، یہ مرنے کے بعد پتا چلا. حقیقت میں تو اہم وہی ہے جو قبر میں اہم اس کا ثابت ہو جائے، اچھا ہونا، نیک ہونا، پرہیزگار ہونا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے والا ہونا، حقوق العباد سے فارغ ہونا، حق تلفیوں سے فارغ ہونا بندوں کی. تو میں اپنے آپ کو عام اچھا، متقی، پرہیزگار، قابل احترام سمجھتا تھا. یہ میرا وہم تھا، میری بھول تھی، میری غلط فہمی تھی، یہ مجھے مرنے کے بعد پتا چلا. اللہ اللہ، ہمیں اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھنا چاہیے، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم. زبان سے ہم کہتے بھی ہیں لیکن کوئی کہے یہ برداشت نہیں ہے. یعنی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی کہہ دے کہ تو سب سے برا ہے اور تجھے برا لگ جائے، ناراض ہو جائے، تو غصہ آ جائے، تو واقعی سب سے برا ہے. تو یہ بھی آدمی کہے تو دل سے کہے میں سب سے برا ہوں. واقعی ہمیں کوئی برا کہے، یار کسی کو برا کہنا ایسا کہ تو برا ہے، یہ اس کی دل آزاری ہے. کہنے والا اس پر جو بھی حکم لگا کہ دل آزاری کی، ناحق اگر اس طرح کہا تو گناہگار ہے، لیکن جس کو کہا گیا وہ اس کی کسوٹی ہے، وہ غصے میں پھوپا نہ کر دے، اڑاوڑی نہ کر دے، وہ صبر کر لے. تو اگر تجھے کہا گیا کہ تو سب سے برا ہے اور تجھے برا لگ گیا تو تو واقعی سب سے برا ہے. بزرگوں کیا ہے ارشادات میں، اقوال میں بھی بڑا درس ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جناب علی، ہم اس وقت گنداخہ بلوچستان میں حاضر ہیں اور میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پانی باقی ہے. یہ وہی گنداخہ ہے جہاں بہت زیادہ پانی تھا، ان گھروں کے اندر بھی پانی تھا، لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کے تحت یہاں پر الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ایک ڈیزل پرووائڈ کیا گیا، جس ڈیزل کو یہاں اس پہ ڈالا تو ایک بڑے ڈرائی واٹرنگ پمپ کے ذریعے پورا پانی باہر نکالا گیا، اور اللہ کا شکر یہ لوگ اب یہاں اپنے گھروں کی طرف واپس آ گئے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں. دوسری بات ایک اور پتہ چلی کہ اس قدر شدید پانی تھا کہ ہمارے بزرگ یہاں رہتے ہیں بتا رہے تھے کہ میں اس پانی میں باقاعدہ ڈوب گیا تھا، 7 فٹ پانی تھا، لیکن 2-4 ڈبکیوں کے بعد میں نے کوشش کی اور زندگی تھی، اور اللہ کا شکر یہاں سے باہر نکل گئے، یہ بچ گئے. اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی کہ الحمد للہ ایسی جگہ کہ جہاں اس قدر نقصانات ہوئے ہیں، الحمد دعوت اسلامی نے ایف جی آر نے اس پانی کو نکالا، اور جہاں لوگوں کی جانیں ہو سکتی تھی اس پوائنٹ سے پانی کو نکالا، اور یہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں الحمدللہ عزوجل آ گئے ہیں، اور یہ پانی نکالنے پر بہت خوش بھی ہیں.
میرا سوال ہے، غوث اعظم کے نام میں جلانی آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
غوث پاک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے تھے، تو جیلان بھی بولتے ہیں، جیلان بھی بولتے ہیں. ہمارے ہاں جیلانی زیادہ مشہور ہے، تو جیلان تو یہ قصبہ تھا، قصبہ شہر سے چھوٹا اور گاؤں سے بڑا ہوتا ہے، تو وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی اس لیے آپ کو اس نسبت سے جیلانی کہا جاتا ہے. بعض لوگ جیلانی بھی بولتے ہیں، لیکن معلومات کی لغت کے ذریعے معلومات کروائی تو پتا چلا کہ وہ درست تلفظ جیلانی زیر کے ساتھ ہے، جیلانی نہیں ہے. جیلان ایک دوسری قوم ہے کوئی، جیلان وہ لوگ جیلانی کہلاتے ہیں، لیکن غوث پاک کے ساتھ بھی بعض لوگ یہ جیلانی استعمال کرتے ہیں. عرب دنیا والے بھی میں نے نوٹ کیا وہ جیلانی بولتے ہیں، حالانکہ عربی لغت کے اعتبار سے وہ جیلانی کہلانا درست نہیں ہے. تو عرب میں بھی تلفظ کے مسائل تو اب ہو گئے، جیسے مصر، قرآن کریم کا لفظ مصر ہے اس میں، قرآن کریم میں، لیکن یہ لوگ بول چال میں عام بول جائے مصر بولتے ہیں عرب لوگ جو ہیں. تو جیسے ہمارے اردو کے تلفظ میں ہوتا ہے تو ان کیا بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہیں کہیں، وہ تلفظ ان کے اتنے بعض عام ہو جاتے ہیں جو مطلب لغت سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اب فصاحت تو ظاہر کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے, عمدہ زبان بولنا اصولوں کے مطابق, قواعد کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہمارے پاس آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے فرض حج کرے, کیا اس کا حج ہو جائے گا؟
محرم کا تعلق حج سے نہیں ہے, محرم کا تعلق سفر سے ہے. اب کوئی رہتی ہی مکہ مکرمہ میں ہے اور اب وہ حج کرتی ہے, کیا ہوا اس میں؟ حج تو ہو جائے گا, گناہگار بھی نہیں ہے. ہاں کراچی سے جاتی ہے مثلا, پاکستان سے جاتی ہے تو سفر لمبا ہے نا, شرعی سفر موجود ہے اس میں. تو یہ سفر اگر بغیر محرم کے کرے گی تو گناہگار ہوگی, آنا جانا یہ اس کا مطلب یہ کہ گناہگار ہے, حج ہو جائے گا. حج کیا تعلق, عمرے کا تعلق یہ محرم سے نہیں ہے. حیدرآباد کراچی آمد و رفت عورتوں کی جاری ہوتی ہے, قدم قدم پر گناہ بغیر محرم کے. اسی طرح دیگر ملکوں میں عورتیں بالکل مردوں سے زیادہ مطلب پاورفل ہوتی ہیں, بعض عورتیں آنا جانا ان کا بلا تکلف ہو رہا ہے, گناہگار ہو رہی ہیں. محرم بھی قابل اطمینان ہونا چاہیے. اب دودھ پیتا بچہ اٹھا لیا کہ میرا بیٹا میرا محرم ہے چلو سفر کروں, تو یہ تھوڑی صحیح ہو جائے گا, یہ بھی ناجائز ہوگا, یہ تو الٹا اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا, کوئی چھین نہ لے. قابل اطمینان محرم ہو, بد دیانت بھی نہ ہو. اب خود ہی محرم ہی ایسا ہو کہ جو مطلب گندا ہو, اسی سے نقصان کا خطرہ ہو اور اسی اس کے ساتھ سفر بھی کر لیا, یہ بھی نہیں چلے گا. محرم قابل اطمینان ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نعت خوانوں کو کام نہیں مل رہا ہے, چلو دو تین شعر سنا دو یار, یہ بھی تھوڑا پھرتی میں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. مرادی مل گئی ہے شاد شاد کا جا
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔
یاد رہے 13 نومبر دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے، اور جس طرح شروع میں بھی امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ کیا ہی اچھا ہو ہمارے تمام عاشقان رسول اس میں کوششیں کریں، نہ صرف اپنے یہاں سے ٹیلی تھون کے لیے یونٹ اپنے گھر سے اپنے اداروں سے، بلکہ اس میں تو ایسا ہو رہا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اسلامی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے، جو بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے جتنے تعلقات ہیں جتنے رابطے ہیں، تو اس میں آپ بھی اگر اس معاملے میں ترغیب دلائیں گے کوششیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مزید زیادہ یونٹ جمع ہوں گے۔ امیر علیہ سنت سے اس موضوع پر اگر میں یہ سوال کروں کہ اگر ہماری کوشش سے کچھ لوگ اپنا ڈونیشن دعوت اسلامی کو پیش کریں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، کیونکہ بعض اوقات دیکھا ہے اسلامی بھائیوں کو کہ خود اپنے طور پر تو وہ چند یونٹ ہی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ بزنس میں اور اداروں میں بھی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، تو اگر اپنے تعلقات استعمال کیے جائیں اور اس کے بعد ہم باقاعدہ اس میں کچھ یونٹ اور مزید بھی جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کس طرح سے اس میں ثواب ملے گا اور ہمیں کیسی کوشش کرنی چاہیے؟
سر، دین کی خدمت کار ثواب ہے، اور بغیر پیسوں کے دین کی خدمت بھی اب ہونا، بہت سارے شعبے سے ہیں جو بغیر پیسوں کے خدمت دین کی ہو نہیں پاتی، اس لیے مطلب اس میں جو تعاون کریں گے انشاءاللہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اگر ٹیلی فون کے ذریعے آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے والے بنیں گے جس میں کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون سب کو کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس میں اس کے ذریعے لوگ علماء بنیں گے تو حافظ بنیں گے تو اور نہ جانے کیا کیا نمازوں کی ایک تحریک ہے، یہ مسجدیں بنتی ہیں اس سے اور جامعات المدینہ، مدارس المدینہ اور ایف جی آر ایف کا شعبہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، تو یہ بہت سارے نیک کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، تو یہ رقم جو ہے نا یہ کسی مخصوص نیک کام کے لیے نہیں رہے، سارے جائز اور نیک کاموں کے لیے یہ آپ کو ڈونیشن کرنا ہے، اپنے پلے سے جو دے سکتے ہیں وہ بھی دیں اور جو دلوا سکتے ہیں وہ دلوائیں، تو آپ مل جل کر کریں گے تو یہ ہوگا اربوں روپے کا خرچہ ہے دعوت اسلامی کا، کہ ہم مل جل کر ہی کریں گے تو ہوں گے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تھوڑا 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 سب ملائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ ڈھیر لگ جائے گا، یہ ثواب کا کام ضرور کرنا ہے. 13 نومبر ٹیلی تھون انشاءاللہ مدنی چینل پر لائیو اس کی ترکیب رہے گی، تاہم یہ کہ جتنا جلدی ڈالیں گے نا، جتنا جلدی آپ رقم پیمنٹ کریں گے اتنا زیادہ ثواب آپ کو جلدی دکھ لیا جائے گا، ورنہ ابھی نیت ہے کہ دیں گے دیں گے تو اللہ کی راہ میں دینے میں جلدی کرنی چاہیے. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ ایک بار واش روم تشریف لے گئے اور فوراً واپس نکلے، کرتا آپ کے ہاتھ میں تھا، خادم کو بلایا اس کو دیتے ہوئے کہا یہ ذرا فلاں کو دے دینا، جب پھر فراغت کے بعد جب تشریف لائے باہر، خادم نے کہا کہ حضور اتنی کیا جلدی تھی، اب باتیں بھی دے سکتے تھے، فرمایا کہ میں اندر گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ذرا میں فلاں کو دے دوں، اب میں باہر آؤں پھر نیت بدل جائے، یہ خطرہ تو رہتا نا، قلب کو منقلب ہوتے دیر تو لگتی نہیں ہے، دل کو قلب کہتے اسی لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے. خیر تو آپ نے فرمایا کہ تو میں نے کہا کہ یہ نیک کام ہے اور میں اس کو جلدی کر لوں کہیں سارا کہ میرا دل بدل جائے، نیت تبدیل ہو جائے. تو یوں جس نے یہ ذہن بنایا کہ مجھے اتنے یونٹ دینے، ایک یونٹ 10,000 روپے کا، مجھے اتنے یونٹ دینے، یہ اسی وقت دے نکال کے الگ، ورنہ یہ کہ پھر آپ کہیں گے مجھے 112 یونٹ دینے لیکن پھر اب دیے نہیں، ابھی 13 نومبر کو دیں گے جناب، وہ پھر پتا چلا کہ یار ابھی تو تھوڑا مہنگائی بڑھ گئی ہے، بچے کی شادی بھی کرنی ہے تو اسی طرح وہ کیونکہ چنانچہ نفس کرتا رہے گا اور 112 کی جگہ ہو سکتا ہے 12 لے جائیں، ہو سکتا ہے یہ بھی نہ آپ دے پائیں، اس لیے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے، نیکی میں تعجیل کرے جلدی کرے. صلو علی الحبیب محمد. تو سب اسلامی بھائی ذہن بنائیں، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، غوث پاک کے سال ثواب کے لیے یہ سارے مل کر اگر اپنے ذمے زیادہ نہیں تو 11 یونٹس بھی لے لیں، 12ویں شریف میں 25 یونٹس بھی میں نے درخواست کی ہے، وہ 25 بھی ملا لیں 11 بھی شامل کر لیں، کم از کم یہ کہ جو آج جمع ہے سن رہے دیکھ رہے اگر 11 کا بھی ہدف اپنے اوپر لے لیتے، کم از کم 11، زیادہ کی تو کوئی درک ہے، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اگر آپ سب مل کے 11 کر لیں گے نا تو بھی میرا خیال ہے کہ وہ کروڑوں روپے ہو جائیں گے، ہمت تو کریں انشاءاللہ، نیت کریں سچی کہ یہ آپ کو کوشش کرنی ہے، پلے سے بھلے آپ ایک نہیں تو آدھا یونٹ دے دیں اگر نہیں ہے گنجائش، 10.5 کہیں اور سے کر دیں. لوگ ادھر دعوت صاحب بھی کھلی کتاب ہے الحمدللہ، زیادہ سمجھانے کی ضرورت ایک تعداد ہے جن کو نہیں پڑتی، ان کو پتا ہوتا ہے کہ دعوت صاحب کیا کیا کر رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کو خالی ان کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اللہ کرے خزانے کے منہ آپ کے لیے کھل جائیں گے اور لوگ پیش کریں گے، دینے والے ہیں، جب بھی تو یہ اربوں روپے خرچہ سالانہ اٹھ رہا ہے نا دعوت اسلامی کا، الحمدللہ لوگ دے ہی لیں گے اللہ کی رحمت سے. باہر ملک آپ کا کوئی عزیز ہے تو اس کو فون کر دیں یا آڈیو بھیج دیں, صوتی پیغام دے دیں, میں آپ سے اتنے یونٹ لوں گا, یعنی اس کی حیثیت کے مطابق 11 سے زیادہ کر لیں. اب 111 ہو جائیں, 1100 ہو جائیں, 11000 ہو جائیں, جتنا شہد ڈالیں گے بٹھا ہوں. ہمت کریں, ہمت مردات مدد خدا, میں یہ نہیں آپ پیچھے رہ جائیں اور کوئی اور آگے بڑھ جائے. ہونا تو ہے انشاءاللہ, دعوت اسلامی نے چلنا تو ہے انشاءاللہ القریب. آپ یہ بولیں کہ میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی حصہ دوں گا. نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے, ریس لگاتے ہیں تو نیکیوں میں ریس لگائی جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جس طرح فرمایا نیکیوں میں ریس لگاتے ہیں, تو کاروباری حضرات بھی اگر کوئی چیز خریدتے ہیں, جیسے پیالہ خریدنے گئے اپنے لیے, اپنی دکان کے لیے 100 پیالے لینے ہیں, اب وہ پیالہ اگر سستے دام ملتا ہے تو اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں, یار یہ لاٹ مل رہی ہے تمہارے لیے بھی لے لوں. تو اس طرح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا بزنس کرنے کا. تو اگر بعض اوقات اگر کاروباری حضرات یوں اپنی کوششیں کرتے ہیں, ہم ایک مارکیٹ میں گئے تھے تو وہ خود سے وہی اگر کوشش کریں گے تو 10-11 دے دیں گے, لیکن جب ان سے ساری باتیں ہوئی تو کہتا ہے میں تو اور زیادہ کر سکتا ہوں. تو ایسے موقع پر ان کو اور زیادہ اگر اپنے تعلقات استعمال کریں گے, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, دعوت اسلامی کے حوالے سے جب بیان کرتے تو کہا ہے میں نے بھی کل سنا تھا مدنی چینل پر, تو میری بھی نیت تھی تو آپ مجھ سے بھی چیک منگوا لیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہماری یہ اہداف جو ہے ٹارگیٹ جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے
انشاءاللہ. کریں یہ کریں گے
انشاءاللہ.
ابھی بھلے ہل نہیں رہے, رات کافی ہو گئی نا, تھکے ہوئے سفر سے بھی کافی تعداد میں آئے, ہلتے گئے, پیسے کا معاملہ.
اللہ
منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں,
حیدرآباد
اب مر مر کے کچھ تو ہاتھ اٹھا رہے.
اللہ
مر مر کے یہ دیکھو حرکت میں برکت ہے. اے دیکھو ہاتھ نیت اسی وقت ویلڈ ہوگی جب دل میں ہو, خالی مروت میں نہیں ہے, ورنہ جھوٹی نیت تو گناہگار ہو جائیں گے آپ. اگر نیت نہیں ہے خالی ہاتھ اٹھا رہے تو ظاہر کہ اب نیت کر میں یہ کروں گا اور دل میں یہ کہ نہیں کروں گا تو گناہگار ہوں گے. ظاہر ہاتھ کے ذریعے جھوٹ بول رہے, تو جس کی واقعی نیت ہے, اب نہ ہو وہ الگ بات ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا میرا کام ہے اور اس کو کمپلیٹ پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ پاک کے کرم سے ہی ہوگا, وہ چاہے گا تو ہوگا. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. آپ کوشش کریں 11 کی, نہ ہو سکے تو آپ پر کون سا وارنٹ جاری ہوگا گرفتاری کا. تو اب اگر نیت بنتی ہے, یہ دو ہاتھ اٹھانے والے ہیں ڈبل 11, ماشاءاللہ یہ بھائی تو دو دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ڈبل 11 والے ہیں آپ لوگ, تو تین اور بڑا دو نا یار, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی 25ویں ہو جائے گی, ایک ولی کامل کی ایک نسبت اور بڑھ جائے گی اس میں, ماشاءاللہ اے کچھ نے ہاتھ اٹھایا. اب یہ میں نے وضاحت کی نا نیت کی تو سنبھل گئے. اب جنہوں نے نیت نہیں ان پر آپ نیتیں کرنے والے انفرادی کوشش کریں, تیار کریں کہ یار تم بھی کی پیچھے رہتے ہو, دعوت اسلامی نے ہمیں کیا نہیں دیا. جس نے جس کا کھانا اس کا گانا, آپ کو کوئی ساری رات بٹھا تو نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں آپ کے ابو بھی نہیں بٹھا سکتے ساری رات, آپ بیٹھے ہوئے نا گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے, کس نے بٹھایا؟ دعوت اسلامی نے بٹھایا. دعوت اسلامی کو یہ کمال حاصل ہے کہ نیکیوں میں چاشنی دے دی ہم کو, علم دین کا جذبہ شوق دے دیا کہ کہاں سے سفر کر کے ہم پہنچ گئے اور بیٹھے ہوئے. ہم نے کوئی آپ کو یہ نہیں کہا ہم آپ کو رات کی دیہاڑی دیں گے, دیہاڑی دن کی ہوتی ہے, تو ہم تو یہ بھی نہیں کہا ہم ایک ٹکا بھی نہیں دیں گے کوئی آپ کو پیسے کا, ہم نے نہیں کہا کہ ہم پیسے دیں گے, وہ دیں گے بھی نہیں. خوش فہمی میں کوئی رہے بھی نہیں, ہم لیں گے آپ سے, پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے. تو دعوت اسلامی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, تو جس کا کھانا اسی کا گانا, انشاءاللہ ہمت کریں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ ہمارے اسٹال بھی لگ گئے ہیں, اور جو عالمی مدنی مرکز میں دینا چاہیں تو ان اسٹالس پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور مساجد اہل سنت میں اور ہمارے جو ڈونیشن سیل وغیرہ لگتے ہیں تو ہمارے اسلام بھائی جمع کر رہے ہیں. آپ اپنے علاقے کے ذمہ داران سے بھی رابطہ کر کے ٹیلی تھون کے لیے جو رقم جمع کرانی ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں.
سبحان اللہ, فتاوی ہندیہ کے حوالے سے 550 سنت اور آداب پیج نمبر 51 پر فتاوی ہندیہ کے حوالے سے کچھ یوں لکھا ہے حدیث پاک میں، الخیر لا یؤخر، یعنی نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تو بس وہ ابھی سے جس سے ہی موقع ملے نا آپ فون کر دیں یا پیغام دے دیں کہ بھائی مجھے تو کسی صورت سے بھی بس 11 کرنے یونٹ، 1,10,000، اس دور میں شاید اتنی بڑی رقم یہ نہ ہو، کرنے والے کے لیے مشکل نہیں، ابو کو سیٹ کریں، امی سے مانگیں، بہن سے مانگیں، خاندان والوں سے، خالہ سے، ماموں سے، چچو سے، ایک ایک یونٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یوں بھی ہو جائے گا، زیادہ کرنے انشاءاللہ.
اس اکتوبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، مدنی مذاکرے میں موت کی سختیوں سے بچانے والے اعمال بیان ہوئے، ان میں سے کوئی ایک بتائیے. جواب، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسواک کرنا، سخاوت کرنا. سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں کون سی چیز استعمال فرمائی؟ جواب، مسواک شریف. سوال نمبر 3، افیون کے عادی کی کون سی اہم چیز برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب، ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد عامر اتاری، جنگ، بنت دلپذیر اتاریہ، کشمیر، عبد الرشید اتاری، کراچی، بنت ایاز اتاریہ، سمڑیال، وقار احمد اتاری، اوکاڑا، غلام رسول قادری، ملتان شریف، محمد جمیل اتاری، لاہور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت دلپذیر اتاریہ، کشمیر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
کل کے لیے مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوالات ہیں وہ سن لیجئے. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھے ہیں، اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت یا لکھیں ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، رسولوں کی تعداد بتائیے. سوال نمبر 2، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد غوث اعظم کا مرتبہ کسے ملے گا؟ سوال نمبر 3، سب سے پہلے غوث اعظم کون ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لدی کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.